الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عقلی میں ولایت، شہنشاہ فراست، نسل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، فاتح خیبر، مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت، آپ کی شہادت مبارکہ، رمضان المبارک کی 19 تاریخ، جس وقت کوفے کی مسجد میں عبد الرحمن بن ملجم ملعون نے آپ کے سر مقدس پر ایک تیز دھار خنجر نما تلوار سے وار کیا، جو آپ کے سر مقدس سے لے کر آپ کے گوش مبارک یعنی کانوں کے پیچھے سے رگ کو کاٹتی ہوئی وہ حلق تک جا پہنچا، اور آپ کی پوری ریش مبارک، داڑھی مبارک خون سے تربتر ہو گئی، اور آپ غش کھا کر زمین کی طرف آنے لگے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے آپ کو اپنے بازوؤں میں روکا۔ 19 تاریخ کو آپ پر رمضان المبارک کی حملہ ہوا، اور 21 تاریخ کو آپ نے علم و آفتاب، علم و حکمت کا ایک نیر اعظم اپنے محبین کو پسماندہ چھوڑتا ہوا دار فانی کی طرف رحلت کر گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی وصال مبارکہ کا ایک مختصر سا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کرامت و جلالت اور جو ہیبت و صلابت عطا فرمائی ہے، وہ تمام جماعت صحابہ کے اندر وہ آپ کی یکتائی، انفرادیت، اور آپ کے مرتبہ اور مقام کی بلندی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازارت الخفا کے اندر اس چیز کو نقل کیا کہ سب سے زیادہ فضیلت میں احادیث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی مروی ہے، آپ کی عظمت و شان کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک بات تو نظریے کے حوالے سے جس طرح کہ میں ہر پروگرام میں ذکر کرتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد چند احادیث میں حصول برکت کے لیے انشاءاللہ دربار مولا علی کے اندر اللہ کی رضا کے لیے میں پڑھوں گا، کہ اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی نظریہ ہے کہ امت کے اندر سب سے افضلین ترین شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے بالترتیب کئی بیانات اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں، ہم اہل سنت کے نزدیک جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے۔ امت کے اندر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہر مقام سے، علم کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، دانائی کے اعتبار سے، وہ حضرت خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ پھر آپ کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، پھر آپ کے بعد سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ کے بعد حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ اہل سنت جو بالترتیب خلافت میں ذکر کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ یہ تو ایک بات سمجھنے کے لائق ہے عقیدے کے حوالے سے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فضیلت میں علی الاطلاق حضرت ابو بکر کو فضیلت عطا فرمائی، لیکن ہر صحابی کی، کیونکہ منبع فضیلت اور سچ چشمہ فضیلت ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار کی ذات مبارکہ ایسا مبارک فضیلت کا چشمہ ہے کہ جس نے جس جہد جس گوشے سے پیا وہ اس کی خصوصیت تھی، کسی نے سامنے سے پیا استفادہ کیا، کسی نے دائیں سے کیا، کسی نے بائیں سے کیا، کسی نے پیچھے سے کیا، تو یہ فضیلت اپنے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے تقرب کے حوالے سے، جس کو قرب جیسا ملا، جتنا ملا، جیسے حضور نے اس کو الفاظ کہے، شاید کسی اور کو نہیں کہے، تو ہر ایک کے لیے جزوی فضیلت اہل سنت کے نزدیک مسلم ہے، یہ اہل بیت میں بھی ہے۔ لیکن فضیلت مکمل طور پر جب ترجیح دیں گے آپ کلی طور پر تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، لیکن اس سے جزوی فضیلت کا انکار نہیں کیا جائے گا، جزوی فضیلتیں ضرور موجود ہیں۔ جس طرح کا میں ایک مختصر سی بات کر دوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی حضور سے قرب رکھتی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی حضور سے قرب رکھتی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضور سے قرب لگتے ہیں، لیکن جس جہد سے سیدہ عائشہ کو حضور سے قرابت ہے اور تعلق ہے وہ سیدہ فاطمہ کے پاس نہیں ہے، اور جو سیدہ فاطمہ کے پاس ہے وہ سیدہ عائشہ کے پاس نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت حضرت سیدہ فاطمہ پر اور تمام پر اس حوالے سے ہے کہ وہ حضور کی بیوی ہیں، تو بیوی ہونا بہت بڑا شرف ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حریم پاک میں ہونا بہت بڑا شرف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہوئی تو پھر سیدہ کی ماں ہوئی، تو ماں ہونے کے اعتبار سے حضرت عائشہ کی فضیلت ان سے بلند ہے۔ لیکن سیدہ زہرا کو اگر آپ دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہیں درجن احادیث تواتر المانہ ہے فرمایا، الفاطمۃ بغۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ حضور نے شاہ فرمایا، اور بزغہ ماں کے رحم میں اس کیفیت کے نکھار کو کہتے ہیں کہ جب دن گزرنے کے بعد جب فرشتہ آ کر وہی ڈالتا ہے، 120 دن گزرنے کے بعد ماں کے رحم میں جب وہی آتی ہے تو وہی بزغے میں آتی ہے، وہ حیات جو آتی ہے وہ بزغے میں آتی، یعنی اصل جان۔ تو بزغہ کا معنی، ایک بزغہ بھی پڑھا گیا ہے، اس کا معنی اصل جان کے ہے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علقہ نہیں فرمایا بلکہ بزغہ فرمایا، اور بزغہ 120 دن کے بعد ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت ایسی بن جاتی ہے کہ جس میں پھر روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سیدہ زہرا جو ہے، الفاطمۃ بزغۃ منی، کہ فاطمہ میری جان ہے، تو اس فضیلت میں سیدہ عائشہ آپ کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا، اہل سنت کے علماء نے لکھا کہ اس فضیلت میں پھر سیدنا صدیق اکبر بھی آپ کے مقابلے میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جو فضیلت ہے ذات مصطفیٰ کے تقرب کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کی، کہ فاطمہ میری جان ہے اور میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اس فضیلت، یہ فضیلت، یہ جملہ کسی کے لیے نہیں بولا گیا۔ تو یہ جزوی اعتبار سے، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ جزوی اعتبار سے سیدہ کا حضور کی بیوی ہونا یہ سیدہ عائشہ کی فضیلت ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ہونا یہ سیدہ زہرہ کی فضیلت ہے۔ تو اس جہت سے وہ افضل ہیں، اس جہت سے وہ افضل ہیں، لیکن کلی طور پر جمال الاطلاق فضیلت کو جمع کریں گے اور درجہ دیں گے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور سیدہ زہرہ پر میں بول چکا تو چند جملے مزید عرض کر دوں۔ قاضی عاز علیہ رحمٰ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے اپنی مستند ترین کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مستند ترین کتاب ہے، اور آپ پانچویں صدی کے بڑے عظیم محدث ہیں۔ آپ نے اپنے اور اپنے سے پہلے محدثین کے اقوال کو لا کر شفا کے اندر اس بات کے اجماع کو نقل کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس تربت اقدس، جس مزار اقدس، جس قبر مبارک کے اندر آرام فرما رہے ہیں، وہ قبر کی زمین جو ہے پہلے اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہ تھی، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد پاک اس پر رکھ دیا گیا تو حضور کے جسم مبارکہ سے جب وہ زمین لگ گئی، تو قاضی عاز نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، ایسے ہزار ابن تیمیہ کو جمع کر لیں اور ہزار ابن عبد الوہاب نجدی کو جمع کر لیں اور ہزار بن باز کو جمع کر لیں، تو اس کو حضرت قاضی عاز کی جوتی پر بھی قربان کر دیا جائے تب بھی ان کا مقام بہت اوپر ہے۔ یہ علمی شان و شوکت ہے حضرت قاضی عاز علیہ رحمٰ کی، ابن تیمیہ سے زیادہ عقل مند لوگ ان کی گلی میں جھاڑو مارنے والے ہوتے تھے۔ تو اس لیے علماء نے قاضی عاز علیہ رحمٰ کی علم حدیث کے اندر بصیرت کو قبول کیا، اور پانچویں صدی کے محدث ہیں، میں جو بڑے وثوق کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے اس میں گفتگو کر رہا ہوں، قاضی عاز علیہ رحمٰ جن کی نظریات اور جن کی تحقیق کو کبھی چیلنج نہیں کیا گیا، اور شفا پر بے شمار کام ہوئے ہیں۔ حضرت امام سیوطی علیہ رحمٰ نے اس پر ایک بڑا بنیادی کام کیا ہے شفا کے اوپر، وہ حضرت قاضی عاز نے جو احادیث اور حوالے نقل کیے ہیں انہوں نے تخریج کر دی اس کی، اور کتاب لکھ دی مناہل الصفا فی تخریج احادیث الشفا۔ وہ حضرت امام سیوطی نے اس کتاب کی اصل اہمیت کو واضح کر لیا کہ قاضی عاز علیہ رحمٰ جو حدیثیں لاتے ہیں علمی جلالت کے اعتبار سے صرف رواہ شیخین، یہ شیخان کہہ کے گزر جاتے ہیں، تو وہ اصل میں ہے کہاں کہاں پر ہے، تو اس کو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 400 سال کے بعد شفا کی تخریج کی اور اس پر پوری کتاب مناہل الصفا آپ نے تحریر فرمائی۔ قاضی عاز نے نقل کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک، حضور کا جسم مبارک جس مٹی کے اوپر رکھا ہوا ہے، جس مبارک مٹی کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہ مٹی پہلے سے افضل نہ تھی، لیکن جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک اس پر رکھ دیا گیا تو حضور کے جسم کی کرامت اور حضور کے جسم کی برکت اور آپ کی شخصیت مبارکہ کی جلالت کی بنا پر وہ مٹی اور وہ زمین اس کمال پر پہنچی کہ حضور کا مرتبہ تو بہت اعلیٰ ہے، وہ زمین جو حضور کے جسم سے لگ رہی ہے وہ عرش کعبہ لو سب سے افضل ہو گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے ایک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی شان، کہ آپ کا جسم مبارک جس خاک پر لگا، جس مٹی پر لگا، تو آپ کے جسم لگنے کی وجہ سے وہ مٹی، وہ زمین عرش اور لوح کرسی سے بھی اعلیٰ ہو گئی۔ تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ جو حضور کے جسم کا غیر تھی وہ حضور کے ساتھ مس کر گئی تو وہ اتنی اعلیٰ ہو گئی، فاطمہ تو جسم کا ٹکڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سیدہ کی بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت اونچا مقام ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سمجھا رہا ہوں جزوی فضیلت کے اعتبار سے، کہ ہر ایک کو جزوی فضیلت ملی، جس طرح کہ دیکھیں حضرت ابوبکر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں جو ہیں ان دونوں نے اپنی صاحبزادیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں دی ہیں۔ اب حضرت علی کے پاس یہ فضیلت نہیں ہے، حضرت علی کے پاس یہ فضیلت بولیے نہیں ہے، سیدنا عثمان غنی کے پاس یہ فضیلت نہیں ہے، لیکن اب ان دونوں میں فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو اپنی بیٹی حضور کے نکاح میں دی وہ سیدہ عائشہ ہے، ہماری ماں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عفت و پارسائی اتنی اعلیٰ ہے کہ جب آپ پر منافقین نے تہمت لگائی، ہوا یوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر سے لوٹ رہے تھے، راستے میں قیام ہوا، اور قیام کے دوران سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا کہ ٹھیک ہے جو رفع حاجت کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. سیدہ اپنی ضرورت کے لیے کہیں تشریف لے گئی اور جب لوٹ کر آئیں تو کجاوا جو تھا جو اونٹنی کے اوپر ڈولی رکھی جاتی ہے اور جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ڈولی کو اٹھا کر چلے گا, تو اس نے یہ محسوس کیا کہ سیدہ اندر ہی تشریف فرما ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ام المومنین حضرت تمام ازواج مطہرات جو ہماری ماں ہیں, قرآن کی نص سے ثابت ہے وہ ماں حرمت میں ہے لیکن پردہ ان سے بھی ہوگا. سیدہ عائشہ سے بھی امت کا پردہ ہے, سیدہ حفصہ سے بھی پردہ ہے, ساری ازواج مطہرات سے پردہ ہے. حرمت فضیلت کے اعتبار سے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے لیکن ان سے پردہ ضرور ہوگا, وہ پردے کے اعتبار سے اجنبی ضرور ہے, اجنبیہ ہیں, لہذا ان سے پردہ ضرور ہوگا. تو سیدہ کو وہ سمجھے, حضرت صفوان تھے غالباً, نہیں وہ تو بعد میں آئے, انہوں نے یہ سمجھا کہ جناب سیدہ اندر آرام فرما رہی ہیں اور موجود ہیں. جب سرکار روانہ ہوئے تو انہوں نے بھی کجاوے اونٹ کو ہکال دیا تو اونٹ بھی کھڑا ہوا, روانہ ہو گئے. سیدہ جب آئی تو دیکھا کہ وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے, سیدہ وہیں پر بیٹھ گئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ, اور اس بات کا انتظار کرنے کی کہ یقیناً جب حضور کہیں رکیں گے اور مجھے نہیں پائیں گے تو قافلہ لوٹ کر میرے پاس آئے گا. تو ایک صحابی ہیں غالباً حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ, ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے چلا کرتے تھے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وقت کے اعتبار سے میں بتا رہا, دو ڈھائی تین گھنٹہ پیچھے آتے تھے تاکہ کسی کو کوئی سامان کہیں گر گیا ہو, کوئی چیز کھو گئی ہو, کوئی چیز پڑی ہوئی ہو, تو اس کو چنتے چناتے اٹھاتے وہ لے کر آتے تھے. جب وہ پیچھے سے پہنچے تو دیکھا کہ سیدہ بیٹھی ہوئی ہیں اور مکمل چادر آپ کے جسم پر ہے, تو آپ نے تکبیر پڑھی تعجب میں, اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ یہ کیا معاملہ ہوگا, اور فوراً اپنی ماں کی خدمت میں اپنی اونٹنی پیش کی اور سیدہ نے اس اونٹنی کے کجاوے میں تشریف فرما ہوئی اور وہ سیدہ کو لے کر اس قافلے میں شریک ہو گئے. منافقین نے بدزبانیاں شروع کر دی اور بکواس شروع کر دی اور مغلظات بکنا شروع کر دی, اور سیدہ کی پاک اور پاکیزہ سیرت کے اوپر انہوں نے تہمت لگانا شروع کی, اور یہ پورا لمبا واقعہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی, قرآن میں سورہ نور کے اندر بھی موجود ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک پاک باز خاتون جس پر تہمت لگے تو حیا شرم اور غیرت والی خاتون اس پر کیا گزرے گا, اس پر کیا گزرے گی اور اس کی کیا کیفیت ہوگی. تو سیدہ رو رو کر نڈھال تھی, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا, صحابہ کرام علی مردوان نے پوچھا حضور سے, اور حضور نے خود کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تاکہ منافقین یہ شور نہ کریں کہ جناب ہی اپنی بیوی کے لیے خود فیصلہ دے رہے ہیں اور ہمارے لیے وہی کا انتظار کرتے ہیں, فیصلے کا انتظار کرتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کئی حکمتیں, میں نے انشاءاللہ کہنے والے موقع پر بیان کیا تھا کہ حضور سے جو انشاءاللہ نہیں پڑھوایا گیا یہ خود رب کی جانب سے تھا تاکہ آپ نہ پڑھیں, اور اس میں کئی حکمتیں واضح ہو جائیں, کیونکہ نبوی مزاج کے اندر یہ ہوتا ہی نہیں ہے, نبوی مزاج ہی یہی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دے, لیکن جب اس کے خلاف ہوتا ہے تو اس میں کوئی حکمت مضمر ہوتی ہے. اور انشاءاللہ کے حکم اور یہ آیتیں جو سورہ کہف کی تھی وہ تو ازل سے اللہ کے علم میں تھی نا, اللہ کا فرمان تھا, اس نے بھی تو اترنا تھا, تو اس کے اترنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن مبارکہ سے انشاءاللہ کے کلمات کو محو کرایا گیا تاکہ وہ سبب بنے اور وہ آیتیں نازل ہو جائیں. تو وہاں سے کئی علم غیب کی نفی نہیں ہوتی ہے, یہ خامخواہ اپنے بدعقیدے اور اپنی بدبو کو لے کر پھرتے ہیں. وہاں سے دراصل سراسر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے, جس پر میں نے تفسیر کلام علامہ باجی علیہ رحمہ اور علامہ زرقانی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. اب ذرا یہاں پر سنیے, بخاری شریف حدیث سے جب سید عالم سے یہ پوچھا گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا, کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں صرف خیر بھلائی اور درستگی ہی کا علم رکھتا ہوں. اب یہ کہنا کہ سید عالم کو پتا نہیں تھا, یہ مناظروں میں چھیڑتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, اور بالکل جو ہے کہ وہ سلمان رشدی سے گرے ہوئے کافر ہو جاتے ہیں اور اس میں تانہ زنی کرتے ہیں, جبکہ بخاری کے الفاظ لفظ علم کے ساتھ ہے, واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا, کہ میں جو تم مجھ سے پوچھتے ہو میری زوجہ کے بارے میں, تو سنو میں محمد رسول اللہ, اللہ کے دیے ہوئے علم سے پارسائی عفت اور اس الزام کے جھوٹ ہونے پر ہی علم رکھتا ہوں. لیکن وہاں پر ایک پورا تقاضا تھا, کیونکہ حضور ہی کے عمل سے تہمت کے مسائل ثابت ہونے تھے کہ اگر کسی کی بیوی پر تہمت لگے تو قاضی کیا فیصلہ کرے گا, کسی کی بیوی پر الزام لگے تو قاضی کس طرح گواہوں کو طلب کرے گا, کسی کی پاک باز بیوی کے اوپر اگر کوئی بدتمیز تہمت لگائے تو اس کو گرفتار کس طرح کیا جائے گا, پابند سلاسل کس طرح کیا جائے گا, اس سے گواہی کس طرح لی جائے گی, یہ سارا ایک قانون اس کے ساتھ مرتب تھا. اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزارہا حکمتیں تھیں جس کی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام توقف کیا اور کسی چیز کو ذکر نہ فرمایا. لیکن اپنے غیرت مند صحابہ سے حضور نے پوچھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا، سیدنا عثمان غنی سے پوچھا کہ عثمان تم بتاؤ تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی حضور یہ پوچھنا چاہتے کہ تم میری صحبت میں رہے، رش بس گئے تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ نبوی شان کیا ہوتی ہے، تم پر نبوی رنگ کیسا چڑھا ہے. تو سیدنا عثمان غنی ذی النورین نے ایک بڑا بنیادی جملہ کہا، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے جسم کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ مکھی بھی آپ کے جسم پر بیٹھنا رب نے گوارا نہ کیا، رب کی قدرت نے مکھی کو بھی گوارا نہ کیا. تو جو رب آپ کے جسم پر مکھی کو قریب لانے کے لیے اس کی قدرت گوارا نہ کرے تو ایسی عورت آپ کے قریب کیسے رب کر سکتا ہے. یہ سیدنا عثمان غنی نے اس چیز کو ذکر فرمایا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت فاروق اعظم کے جملے تھے. اب جب حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ عثمان تم کیا کہتے ہو، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو مرتبے کی اور پارسائی کا وہ بلند درجہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کے جسم کا سایہ نہیں رکھا، اس لیے کہ انسان کے جسم کے سائے کا اس سے تعلق ہوتا ہے، اور آپ کا سایہ اس لیے نہیں رکھا کہ کسی کا پاؤں اس پر نہ پڑے. تو آپ کے وجود تو وجود، اللہ نے آپ کے سائے کی بھی حفاظت فرمائی اور آپ کا سایہ نہ رکھا، تو جس رب نے آپ کی سائے کی بے ادبی کو جس کی قدرت نے برداشت نہ کیا اور اس وجہ سے سایہ آپ کی طرح منسوب نہ کیا تو ایسی بیوی کیسے منسوب کر سکتا ہے. تو یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اپنی جانب سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جملے کہے. خیر پھر سورہ نور کی آیتیں اترنا شروع ہوئی اور 18 آیتیں، اور بعض علماء یعنی ضعیف قول ہے لیکن اس میں بتاتے ہیں 23 آیتیں، یعنی 18 متواتر آیتیں سیدہ عائشہ کی فضیلت میں اتری ہیں. اور پھر خدا نے قیامت تک کے ان بدبختوں کو جو پارسا پاک مردوں پر اور پاک عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کو آگے بڑھاتے ہوئے ذکر فرمایا کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. یہ ذکر فرما دیا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں. یہ سیدہ کی پوری تعریف نادل ہو گئی. علامہ ابن حجر اسقلانی نے بڑی بنیادی بات ذکر فرمائی، فرمایا سب سے بڑا گناہ بت پرستی ہے کہ نہیں بتائیے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ شرک کے بارے میں حدیث میں آیا کہ جو شرک کرتا ہے معاذ اللہ وہ رب کریم کو گالی دیتا ہے، استغفر اللہ. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا بنی ہے توحید کے لیے، دنیا بنی ہے خدا کی عبادت کے لیے. تو جو خدا کی عبادت سے منکر ہو کر بتوں کو پوچھتا ہے، غیر خدا کو پوچھتا ہے، تو قرآن نے اس کی مذمت میں اتنی آیتیں نہیں اتاری. یعنی بت پرستوں کی مذمت میں اگر لگاتار آیتیں اتری ہیں تو 3-4 اتری ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ پورا قرآن پڑھ کر دیکھیے کہ بت پرستوں اور شرک کرنے والوں کی، جنہوں نے کعبے گھس کے شرک کیا، ان کی مذمت میں اللہ نے متواتر اتنی آیتیں نہیں اتاری جتنی آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کے گستاخوں کے رد میں اتاری ہیں. یعنی متواتر 18 آیتیں اتری ہیں، اور ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دل مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے، یہ حضور کو خوش کرنا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی حریم ناز کے اندر ہے. تو بتانا ہے کہ محبوب جو تو ہمارا اتنا محبوب اور ہمارے اتنے قریب ہے کہ جو تیرے دل کی ٹھنڈک اور تیرے دل کا سکون اور تیرے قریب ہو جائے تو پھر رب کریم کی غیرت اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے. اگر کوئی رب کے خلاف بولے تو اس کا کم رگڑا لگایا جاتا ہے، لیکن جو تیرے محبوبوں کے خلاف آ جائے تو پے در پہ متواتر آئے تو اتاری جاتی ہے. یہاں سے حضور کے مرتبے اور مقام کی منزلت پتہ چلتی ہے کہ سیدہ عائشہ کی گستاخوں کے رد میں متواتر 18 کے قریب آیتیں جو اتری ہے. میں پھر عرض کر دوں، ذرا ہوش سے سنیے، کہ بت پرستوں کسی گناہ کسی عذاب پر اتنے تسلسل سے ذکر نہیں کیا گیا جتنا ذکر سید عائشہ کے گستاخ سے کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے حضور کا تکلیف پہنچی تھی، اور رب کریم کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم کا مرتبہ اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت میں قرآن میں آیت نادل فرما دی. اور سیدہ کہا کرتی تھی کہ مجھے اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی. اب یہ سیدہ، یہ سیدنا ابو بکر کے پاس تو یہ فضیلت نہیں ہے. دیکھیں میں جزوی فضیلت صرف گنوا رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ سیدنا عمر کو تو یہ فضیلت نہیں ملی کہ جن کی شان میں اور جن کے دشمنوں کے رد میں 18 آیتیں، رد میں آیتیں آئی ہیں. شیخین حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی کے گستاخوں کے رد میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں، اور ان کے خود ایمان کی بلندی پر آیتیں موجود ہیں. لیکن جس کثرت کے ساتھ، جس تواتر کے ساتھ، جس سلسلے کے ساتھ، جس ایک سوئی کے ساتھ 18 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہا کے گستاخوں پر مذمت میں اتری ہے، ایسی فضیلت کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. اور میں یہاں پر صحیح بخاری شریف سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یوں بھی ہوا کہ سیدہ کا جو ہار کھو گیا اور ہار جو تھا وہ اونٹنی کے نیچے تھا. اب وہ بھی ڈبلی بجاتے ہیں کہ حضور کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اونٹنی کے نیچے کیا ہے, لیکن ان دیوسوں کو کم سے کم اتنا سوچنا چاہیے کہ اگر حضور نے توقف کیا ہے تو اس میں کوئی وجہ تو ہے. وجہ یعنی جو بھی مسئلہ ہے اس پر امت کی رویش کو چھوڑ کر گندی بات کی طرف جاتے ہیں. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن آج تو نہیں اترانا, اترے ہوئے 1500 سال ہو گئے, تو اس کو پہلے بھی لوگوں نے سمجھایا, ذرا ان کی عقل سے تو سمجھنے کی کوشش کرو کہ انہوں نے کیسے سمجھا تھا. تم آج پیدا ہو کر اپنی عقل سے قرآن کو سمجھ رہے ہو تو قرآن کوئی آج تو نہیں اترا ہے, سمجھ رہے میری بات؟ کوئی نئی کتاب تو نہیں کہ آج ہم جائیں جناب مودودی کے پاس جائیں, اسرار احمد کے پاس جائیں کہ آپ ہمیں قرآن سمجھائیں. قرآن کو تو اترے ہوئے 1500 سال ہو گئے, تو ان آیتوں کو تو پہلے بھی علماء نے سمجھا ہوگا نا. تو ایک آسان سی بات ہے کہ اپنی گپ مارنے کے بجائے ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو انہوں نے کیا لکھا ہے, اور انہوں نے وہی لکھا ہے جو امام احمد رضا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. سمجھ گئے؟ میں نے 12 درس اسی حوالے سے کیے تھے, ترجمے میں غلطی کب ہوتی ہے, کیا لائق ہوتا ہے, مفہوم کب غلط ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے. آگے انشاءاللہ حضرت علی کے یوم کل جو ہم نشست کریں گے اس میں مزید تفصیل آئے گی. میں چند باتیں یہاں پر عرض کر کے اجازت چاہوں گا. اب ذرا سماعت فرمائیے کہ اونٹنی کے نیچے سیدہ کا ہار رہ گیا. اب لوگ انتظار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, ظہر کی نماز کا وقت ہے, پانی نہیں ہے. اتنے میں اللہ رب العالمین نے تیمم کی آیت نازل فرمائی. جب تیمم کی آیت نازل ہوئی سبب بنا حضرت عائشہ کا ہار. بخاری شریف کے اندر موجود ہے, کل میں انشاءاللہ پڑھ کے سناؤں گا آپ کو. عظیم میں مجھے یاد آیا بخاری کے اندر موجود ہے کتاب الصلات کے اندر اور کتاب التفسیر کے اندر بھی ہے کہ صحابہ کرام میں اجلہ صحابہ یہ کہا کرتے تھے حضرت ابو بکر کو کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہمیں یہ برکت حاصل ہو گئی کہ اگر بندے کو وضو کے لیے پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر لے. تو ایک صحابی کہنے لگے ارے کوئی بات نہیں ہے, یہ ابو بکر کے گھرانے کی کوئی پہلی برکت ہے جو ہمیں مل رہی ہے. تو جب ابو بکر کے گھر کی برکتیں صحابہ کے نزدیک حجت ہے تو مصطفیٰ کے گھر کی برکتوں کا کیا کہنا ہو. ٹھیک ہے؟ تو برکتیں اور تبرک کا عقیدہ یہ صحابہ سے ثابت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سبب بنی تھی آیات تیمم کے نزول کی, اور سید عالم نے جو توقف کیا, خاموشی اختیار کی اور نہ بتایا اس لیے کہ اللہ کی جانب سے اشارہ ہو گیا تھا محبوب رک جائیے وقت آ رہا ہے وہی اترنے والی ہے. اگر حضور بتا دیتے یا سب کو کہتے کہ چلو اپنا بستر اٹھاؤ, چلو جانوروں کو کھڑا کرو, ہار مل جاتا تو جناب وہ آیتیں جو اترنی ہیں اس کے بارے میں کیا ہوتا. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ رب کا کلام رک جائے. تو یہ ساری حکمتیں ہوتی ہیں سرکار کے علم پاک کے اندر کہ کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے, اس کی بنا پر اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو توقف کراتا ہے, اور اس توقف کی بنا پر اللہ رب العالمین ان آیتوں کا نزول فرماتا ہے. ان کی داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں لیکن ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا. کل میں آپ کو بتاؤں, آج ایک تازہ ترین بات بتاؤں. آج فجر کے وقت صبح میں عامر لیاقت جو پروگرام کرتے ہیں سحری ٹائم, اس میں بنوری ٹاؤن کا مفتی نذیر جو مفتی نعیم کا نائب بھی ہے, اس سے پوچھا گیا کہ جناب سود کی رقم, اب ذرا دیکھیے سود کا جو پیسہ ہے وہ سود کا پیسہ اگر آپ کے پاس بینک سے آ گیا ہے, اب اس کو کسی دوسرے کو دیں گے تو کیا دے سکتے ہیں اور اس پر ثواب ملے گا؟ اس نے کہا جی دے بھی سکتے ہیں, ثواب بھی ملے گا. یہ یوٹیوب پہ جائیے, پروگرام آ چکا ہے. اس پر اصرار کیا گیا جناب سود تو حرام ہے, اس پر ثواب کس طرح ملے گا؟ تو اس کی مثال وہ دے رہا ہے مال لختہ سے, یعنی پڑا ہوا مال کہیں پر مل جاتا ہے نا, کسی کی پڑی ہوئی قیمتی چیز مل جائے اور آپ کو پتا نہ ہو کہ اس کا والی و ناصر کون ہے, اس کا مالک کون ہے, اور آپ نے اگر اس کو اٹھا لیا مال لختہ پڑا ہوا گرا ہوا مال کسی کا آپ نے لے لیا, تو آپ اس کے مالک تو نہیں ہے, مالک کون ہے جس کا ہے؟ تو لہذا آپ اس کا اعلان کرائیں گے, اس کے لیے مکمل تفتیش کریں گے, تحقیق کریں گے اس حوالے سے کہ یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کون یہاں سے گزرا تھا کب, یعنی مکمل جو تحقیق کا طریقہ ہے وہ تحقیق کا طریقہ کریں گے, اعلانات کریں گے, چاہے ٹی وی کے اندر ہو, اخبارات کے اندر, کسی کے اندر بھی ہو, آپ اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے. تو اور مال لقطہ کا مالک اگر مل جائے تو اس کو لوٹائیں گے, اور اگر نہیں ملا اور آپ نے اعلانات کر کے اپنا فریضہ ادا کر دیا, اب وہ نہیں ملا اس کا مالک, تو پھر اس کے مال کو صدقہ کر دیں گے اس مالک کے ثواب کے لیے. اب کہاں سود اور کہاں مال لقطہ, تو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ جناب مال لختہ جو ہے دیوبندیوں کو بہت بندے مفتی کہتے ہیں نا, مفتی کہتے ہیں بہت بڑے مفتی صاحب ہوتے ہیں. اب میں آپ کو چند مثالیں پیش کر دوں اس پر, تو جو ہے مولا علی کا یوم ہے نا, اس میں پہلے مولائی بنیں گے پھر حضرت علی کو سنیں گے نا. تو میں ابھی آپ کو مولائی بنا رہا ہوں اس لیے کہ خارجیوں کے لیے دل مضبوط ہوگا تو پھر حضرت علی کو سننے مزہ آتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مولائی چرسی اور بھنگیوں کو نہیں کہتے, مولائی وہ کہ ان کو کہا جاتا ہے ان کا مرتبہ مقام ہوتا ہے جن کے دل میں اہل بیت و صحابہ کی محبت ہوتی ہے. جو حضرت ابو ایوب انصاری بصرہ کے اندر حضرت علی سے ملنے کے لیے پہنچے, خیمے کے باہر کھڑے ہو کر کہتے تھے یا مولائی یا مولائی یا مولا. بھابھیوں کی مرچی لگتی, کہتے ہیں کہ جناب حضرت علی کو مولا کیوں کہا؟ میں نے کہا جب تو داڑھی والا تیرے کو مولانا کہنا جائز ہے تو حضرت علی کو مولا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جب تجھے مولانا کہنا جائز ہے اور یہ شرک نہیں ہوتا تو حضرت علی کو مولا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ حضرت ابو ایوب انصاری دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کہتے یا مولائی یا مولائی. تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو باہر کون ہے یہ مجھے پکار رہا ہے. پردہ ہٹا کر دیکھا گیا تو حضرت ابو ایوب انصاری تھے وہ. تو یہ صحابہ اکرام کو ایک انسیت اور محبت ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا سے. میں اس میں ایک بات حضرت عمر سے بھی عرض کرتا ہوں, لیکن ایک بات جو یہاں پر میں ذکر کر رہا ہوں, تو سود کا پیسہ یعنی بینک میں آپ نے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھوایا اور سال کے آخر میں بینک نے کہا کہ آپ کے 50,000 روپے اصل تھے اور یہ 15,000 روپے اس پر سود کیا گیا, تو 15,000 روپے کی رقم کیا ہے؟ اس میں تمام علماء لکھتے ہیں کہ پہلے تو اٹھایا نہیں جائے گا, وہ جو پیسہ ہے اس کو اٹھانا جائز نہیں ہے. اگر اٹھا لیا تو توبہ کرے گا, اور اٹھانے کے بعد کیونکہ مال حرام ہے, کیا جی مال حرام ہے, لہذا اب کسی غیر کو اگر دے گا بھی تو بغیر ثواب کی نیت سے دے گا, کیونکہ حرام مال پر ثواب کی نیت کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور مال لختہ جو ہوتا ہے تو وہ حرام چیز تو نہیں ہوتی, کوئی خنزیر گرا ہوا تو نہیں ملتا, شراب کی بوتل تو نہیں مل رہی, کسی کا پرس گرا ہوا مل گیا, کسی کا 1,000-1,500 روپے گرے ہوئے مل گئے. ہمارے بزرگ تھے ان کو اس زمانے میں پارکر پین بڑا مشہور تھا, اور ایک زمانے کے اندر پارکر پین کی بڑی اہمیت تھی, ان کو لاہور کے اندر کہیں پر پارکر پین گرا ہوا مل گیا. اب انہوں نے اٹھا تو لیا, اب بعد میں آیا, تقاضا بشیر عالم تھے, لیکن بعد میں آ رہا کہ جناب پین تو میں نے اٹھا لیا اب کیا کروں, تو انہوں نے باقاعدہ مساجد میں اعلان کروایا, ان کی نیکی ان کا تقوی ایسا تھا, مساجد میں اعلان کر, یہاں تک کہ اخبار اور جرائد کے اندر انہوں نے اعلان پیش کیا, اور وہ بندہ حضرت کے پاس آیا اور ان سے اپنا قلم لے کر شکریہ ادا کیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہاں سود کا پیسہ دینا ثواب کی نیت سے, اور کہاں مال نقطہ کو صدقہ کرنا, یہ مارا گھٹنا پھوٹے آنکھ, یہ تو زمین اور آسمان سے بھی دور کی مثالیں جو جڑتی نہیں ہیں, سمجھنے میری بات. جبکہ فتاوی شامی کے اندر واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے, میں اس مسئلے کو کلیئر کر دوں صرف آپ کے سامنے, علم جو ہے من کنت مولاہ فعلی مولا انا مدینۃ العلم والی بابہا, علم کے لیے دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ بہت ضروری ہے, اور اہل بیت سے محبت بہت ضروری ہے. اصل علم جو آتا ہے وہ تعلق محبت اور انسیت سے آتا ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے علم وہبی. جو کم پڑھا ہوا آدمی ہوتا ہے اس کے سینے کو اللہ ان کی فضیلت ان کے تعلق کی وجہ سے اس کو شرح فرما دیتا ہے, کشادہ کر دیتا ہے, اس کو دانائی عطا فرماتا ہے. جو نبی پاک نے فرمایا من یرید اللہ بی خیر یفقہ فی الدین, اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے علم نہیں فرمایا اسے دانائی دیتا ہے. علم تو سب کے پاس ہوتا ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی مثالیں پیش کی ہے, علم تو سب کے پاس ہوتا ہے, لیکن دانائی کسی کسی کے پاس ہوتی ہے کہ اس علم کا مطلب کیا ہے, اس بات کا مطلب کیا ہے, اس کا اطلاق کب ہوگا اور اس کا مفہوم کیا ہے. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ, تو اب آپ دیکھیے علامہ شامی نے واضح طور پر لکھا فتاوی شامی میں کہ اگر کسی آدمی نے حرام مال, کسی آدمی نے حرام مال لیا اور کسی فقیر کو صدقہ کرنے کی نیت سے دیا اور یہ نیت کی کہ اس پر ثواب ہے, تو وہ شخص کافر ہو جائے گا, کیونکہ حرام پر ثواب کی نیت نہیں ہو سکتی. اور پھر آگے ذکر کرتے ہیں اگر فقیر کو یہ معلوم تھا, بھکاری کو یہ معلوم تھا کہ یہ مال حرام کا ہے, اور حرام کا مال اس نے اس سے لیا اور اپنے قبضے میں لیا اور کہا اللہ تجھے بھی اجر دے اور مجھے بھی اجر دے, اس شخص نے آمین کہا تو دونوں کافر ہو جائیں گے, سمجھ رہے. اور پھر علامہ شامی علیہ الرحمٰن نے واضح طور پر آگے چل کر لکھا ہے, آپ اشارہ فرماتے ہیں تکفیر ان مسائل میں کی جائے گی کہ جس کی حرام ہونا نص سے ثابت ہے, جیسے شراب زنا کی کمائی, جیسے شراب زنا کی کمائی اور سود. تو یہ وہ عام مسئلہ ہے جو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے, لکھا ہے کہ سود کے پیسے کو اگر ثواب کی نیت سے دیا جائے گا تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا. لیکن یہ دیوبندیوں کے اس وقت چوٹی کے مفتی ہیں جو کہتے ہیں جی کافر کہاں ہوگا, وہ تو کوے پہ بھی ثواب مل رہا تھا اس پہ بھی ثواب ملے گا. میں نے عامر علاقہ سے کہا کہ میں نے کہا دیوبندیوں کی ہمیشہ گلا جبی ہوتی ہے, دنیا ایک طرف جاتی ہے دوسری طرف جاتی ہے. انہوں نے کہا جی کوا کھاؤ تو بھی ثواب بھی ملے گا اور حلال تو حلال آپ پوچھتے ثواب ملے گا. تو ہم نے کہا جس طرح کوے میں ثواب کو لا کر گھسیڑ دیا اور 11ویں شریف 30 40 اس میں کوئی ثواب نہیں ہے, اسی طرح سود کے پیسے میں ثواب ہوگا. اور حالانکہ اس کو تمام علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جناب یہ کفر ہے. کیا ہے؟
میں ایک جملہ مزید عرض کر کے ایک حدیث پاک آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری چیزیں آتی ہیں بے ادبی سے. کس سے آتی ہیں؟ ان حضرات کے ایک بہت بڑے مفتی تھے رشید احمد گنگوہی صاحب، اعلی حضرت کے دور میں تھے. ہم اثر کہنا تو میں توہین سمجھتا ہوں، یہ ہم اثر کہاں سے، اعلی حضرت کے دور میں وہ تھا. اور انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا یہ جو ہم اپنے گاؤں دیہات میں پیسہ بھیجتے ہیں منی آرڈر، 100 روپے بھیجیں گے تو اس پر 2 پیسے لگتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ سری سود ہے. کیا کہنے لگے؟ سری سود ہے. وہ مسئلہ اعلی حضرت سے پوچھا گیا، اعلی حضرت نے دلائل کے انبار لگا دیے اور فرمایا جس مفتی کو کرایہ اور سود میں فرق نہ آئے، جس آدمی کو کرائے اور سود میں فرق نہ آئے، آپ بنا دیجیے اس کو جو بنانا چاہے، چاہے غوث وقت بنا دے، اسوۃ الفقہا بنا دے. تو یہ چیز ہے کہ جب تک عقیدت کا گوشہ کشادہ نہیں ہوگا، علم اصلی عرفان اس کا دل میں نہیں اترے گا. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے سے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ نے کہا کہ یہ کوئی ایک برکت نہیں ہے آل ابی بکر کی، ہم پر یہ جو ابھی تیمم کی فضیلت مل رہی ہے اس کے علاوہ بھی اور فضیلتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں آل ابی بکر کے صدقے عطا فرمائی ہے. تو یہ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت، یہ فضیلت کسی کے پاس بھی نہیں. جس طرح کہ میں نے عرض کی حضرت عائشہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں. اب یہ جو سرکار کی نکاح میں گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی میری ماں ام المومنین سیدہ حفصہ سرکار کی نکاح میں گئی، اب دونوں عورتوں کی قابلیت و صلاحیت میں فرق ہے، تو لہذا جو مرتبہ صدیق اکبر کا ہوا وہ حضرت عمر کا نہیں ہوا. اسی طرح حضرت عثمان غنی کو دیکھیں کہ حضور کی 2 بیٹیاں اب آپ کے نکاح میں ہیں، یہ فضیلت حضرت علی کے پاس نہیں ہے، حضرت ابوبکر کے پاس نہیں ہے، حضرت عثمان کے پاس نہیں ہے. اور حضرت آدم سے لے کر حضور تک جتنے انبیاء آئے، کسی نبی کی امت میں یہ شرف کسی کو ملا ہی نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی کے نکاح کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں ہوں. اسی میں عثمان غنی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے نکاح کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں ہیں. یعنی ایک کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو پھر حضور نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کرایا اور سرکار نے یہاں تک فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو عثمان تیری پارسائی اور تیری سچائی تو ایسی ہے کہ ایک کا انتقال ہوتا تو یہ کے بعد دیگر 40 کے 40 کا نکاح میں تجھ سے کرا دیتا. تو یہ ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، نوجوان دوستو آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک ہے کلی فضیلت اور ایک ہے جزوی فضیلت. تو ہم اہل سنت کے نزدیک جزوی فضیلت ہم ہر صحابی کے لیے تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر کلی علی الاطلاق فضیلت دی جائے گی تو وہ مرتبہ اور مقام ولایت میں بھی، سیاست میں بھی، ہر مرتبے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ عنہ کا ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت نصیب ہوئی ہے وہ حضرت عمر کی زبان سے سنیے، میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، امام حاکم نے بہت بنیادی بات حضرت عمر فرما رہے ہیں سیدنا علی کے لیے، مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے. سیدنا علی حضرت عمر کی تعریف کرتے ہیں اور سیدنا عمر جو ہے وہ سیدنا علی کی تعریف کرتے ہیں. یہ حضور کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا، وہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، محبوب تیرے غلام ایسے کہ ان کے دل سے ہم نے کفر کو، نفاق کو، جلن کو، حسد کو، بغض کو نکال دیا ہے، اور تیرے ایک نہیں تیری صحبت میں بیٹھنے والے تیرے سارے صحابہ راشد، ہادی، مہدد، مرشد سارے کے سارے ہیں. یہ قرآن کی نص سامنے موجود ہے جو میں نے دفاع حضرت میری ماویہ میں پیش کی تھی. جامع مستدرک کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ذکر فرماتے ہیں. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقد اعطی علی ابن ابی طالب ثلاث خصال، فرمایا کہ لأن تكون لی خصلۃ منها احب الی من ان اعطی خمر النعم. فرمایا کہ علی کو اللہ رب العالمین نے 3 ایسی خصلتیں عطا فرمائی. حضرت عمر فرماتے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی فضیلت مجھے مل جاتی، یعنی 3 فضیلت علی کے پاس ایسی ہیں جو اللہ نے سیدنا علی کو عطا فرمائی، حضرت عمر فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم اگر اس میں سے کوئی ایک بھی اگر مجھے مل جاتی تو وہ میرے لیے عرب کے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہو. پوچھا گیا آپ سے وما ہننا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین وہ 3 چیزیں کون سی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہے جس کے لیے آپ یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں قال تزوجہ فاطمۃ بنت رسول اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں جگر گوش مصطفیٰ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا ٹکڑا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نکاح پاک کے اندر آئی ہیں. فرمائیے فضیلت ایسی ہے جس میں علی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. فرمایا وہ سکنا المسجد مع رسول اللہ یحل له فیہ ما یحل له، فرمایا اور حضور نے اپنی مسجد کو حضرت علی کے لیے گزرنا حلال کر دیا کہ اگر وہ جنابت کی حالت کے اندر بھی ہو تو مسجد کے اندر سے گزر کر باہر جا سکتے ہیں، یعنی مسجد کے ساتھ حجرے بنے ہوئے ہیں اور اس کا دروازہ جو کھلتا ہے وہ مسجد کی طرف کھلتا ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے اجازت عطا فرمائی کہ تم اگر جنابت کی حالت میں بھی ہو تو تمہیں یہ اجازت ہے اور حلال ہے کہ تم مسجد سے گزر سکتے ہو. سیدنا عمر فرماتے ہیں یہ دوسری فضیلت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام نے منع فرمائی. فرمایا تیسری ہے ورعیت یوم خیبر، اور فرمایا تیسرا وہ جو خیبر کے اندر رسول اللہ نے آپ کو جھنڈا عنایت فرمایا تھا، خیبر کے اندر جو آپ کو جھنڈا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا. فرمایا تیسری فضیلت سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ یہ تین فضیلتیں علی کے پاس ایسی ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہے، اگر اس میں سے مجھے کوئی ایک بھی فضیلت مل جاتی تو وہ عرب کے سرخ اونٹوں کی قیمت سے زیادہ میرے لیے زیادہ معتبر اور قیمتی ہوا کرتی تھی. ایک اور حدیث پاک میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، پھر گفتگو کو سمیٹ کر اپنے آخری نقطے کی طرف لانا چاہوں گا، اور یہ خیبر ہی کے حوالے سے ہے کہ جب غزوہ خیبر لڑی جا رہی ہے تو آٹھ سے زیادہ، آٹھ نو کے قریب قلعے ہیں خیبر کے، اور خیبر میں یہود بڑے مضبوط ہیں، اور بیک وقت وہ آٹھ قلعے کے یہودی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. سیدنا سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کر کے آٹھ یا گیارہ جتنے بھی قلعے تھے چھوٹے چھوٹے آپ نے لشکر تیار کیے اور فرمایا کہ بیک وقت سارے قلعوں کو مصروف رکھو اور زور کسی ایک قلعے پر زیادہ ہو، سارے قلعوں کو بھی مصروف رکھا جائے اور زور جو ہے وہ ایک قلعے پر زیادہ ہو تاکہ ایک فتح ہو تو ہم اس پر قبضہ حاصل کریں، اور سب کو اس لیے مصروف رکھو تاکہ یہ ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حربی فکر تھی، اور یہ اور حربی اور سیاسی اور جنگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بصیرت تھی، اور اس میں سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ وہ اوپر قلعے کے اندر اوپر سے منجنیق اور تیروں سے حملہ کر رہے تھے اور صحابہ کرام علی مرضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف تھے، تو وہاں سے حملہ کرنا ان کے لیے بڑا آسان تھا اور یہاں سے مقابلہ بڑا مشکل تھا. بدر بڑا خطرناک مارکا ہوا، احد میں بڑا خطرناک مارکا ہوا، لیکن خیبر کی جنگ بہت یعنی گمسان قسم کی جنگ تھی اور بڑا خطرناک قسم کا مارکا تھا، اس لیے کہ وہ بڑے ذہین قسم کے یہودی اور حربی تمام معاملات کو جانتے تھے. دوسرا وہ پکے قلعوں کے اندر تھے اور صحابہ کرام عام میدان کے اندر موجود تھے، لیکن تفصیل میں نہ چلا جاؤں، میں صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ حضور کی حربی اور زمینی حقائق کو سمجھنے کی حکمت تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سے زیادہ قلعوں کو مصروف رکھ کر ان کو فتح حاصل کی، حالانکہ زمین پر صحابہ کرام تھے، وہاں سے کسی کو بھی نشانہ بنانا بہت آسان تھا اور یہاں سے ان کو نشانہ بنانا بہت ہی زیادہ مشکل تھا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جنگی معاملات کو سر انجام دیے کہ جس سے یہودی خود پریشان ہوئے اور ان کو قلعہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اس میں ایک جو قلعہ تھا جو سب سے بڑا مضبوط قلعہ تھا جس میں زیادہ مال و اسباب تھے، اس کو سر کرنا سب سے زیادہ سرکار نے ضروری سمجھا، اور اس کے لیے سیدنا ابو بکر کو بھی آگے کیا گیا، سیدنا عمر کو بھی آگے کیا گیا، دیگر اور جل و قدر صحابہ کو آگے کیا گیا، لیکن وہ قلعہ فتح نہ ہوا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام پریشان بیٹھے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال یوم خیبر، یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، لعوطین ھذی رأی غدا رجلا یفتح اللہ علی یدی یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، او کما قال. سید عالم فرماتے ہیں کہ کل میں جو ہے یہ جھنڈا ایک آدمی کے ہاتھ میں دوں گا. یہ تو بھلے کتابیں لکھتے رہے کہ کل کی خبر حضور کو نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا غدن کل دوں گا یہ میں جھنڈا کسی کے ہاتھ میں، لعوطین ھذی رأی غدن، میں کل یہ جھنڈا ایک نوجوان کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ کے اوپر فتح لکھ دی ہے، اور وہ کون ہے؟ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وہ یحب اللہ ورسولہ، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. صحابہ اکرام علی مردوان اس میں بڑے تشویش میں ہوئے کہ یہ مرتبہ اور مقام کس کا ہوگا، اتنی بڑی بزرگی کس کے لیے ہوگی، کہ اللہ اس کے رسول سے تو سب محبت کے مدعی ہیں، لیکن یہ کون خوش نصیب ہے جن کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی ان سے پیار کرتا اور اللہ خود پیار کرتا ہے. کہتے فلما اصبح الناس، جب صبح ہو گئی، فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ یرجون ان یعطاها، صحابہ کرام حضور کے پاس پہنچ گئے جب صبح ہو گئی کہ جھنڈا دیجئے جھنڈا دیجئے، سرکار کی زبان سے کلمات جاری، فقانا اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں پر ہیں؟ فقال ہوا یا رسول اللہ، فرمایا حضور وہ تو وہاں پر ہیں، یشتکی عینیہ ہی، اور ان کی آنکھیں آنسو بے چشم ہو چکا ہے، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہے، دیکھتے ہیں جب آنکھیں دکھتی ہیں اور پانی بڑی تیزی سے بہتا ہے جس کو ہماری اردو میں آنسو بے چشم کہتے ہیں، تو کہا کہ حضور ان کے لیے آنسو بے چشم ہوا ہے، فارسلو ہوئی رہی، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لایا گیا، فاوتی بھی فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عینیہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دونوں آنکھوں کی پلکوں کو کھولا اور اس میں تھوک دیا، بسقا بمانے ماضی سے تھوکنا، تھوکا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھوں کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا، فبریا اسی وقت شفا ہو گئی، اسی وقت دونوں آنکھیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ہو گئی، حتی کان لم یکن فیہ وجع فعاف، ایسا ہو گیا حضرت علی کہتے ہیں کہ جیسے اس میں نہ کوئی درد تھا نہ کوئی تکلیف تھی، تو حضور کے لعاب ایسی مشکل کشائی کرتے ہیں، حضور کے بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، بلا تشبیہ انسان کے جسم میں فالتو چیزیں تھوک، اس حدیث پر مثال نہیں دے رہا، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، انسان کے جسم میں فالتو چیزیں تھوک، پسینہ فالتو چیز ہے، بازو کی طاقت لگائے تو پھر پتا چلتا ہے اس نے کوئی کام کیا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو کی طاقت نہیں صرف تھوکا تو اللہ نے شفا عطا فرمایا، تو یہ مرتبہ اور مقام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبے کا آپ دیکھیں کہ تقاضۂ بشری کے اعتبار سے تھوک کی جسم میں کیا اوقات ہے، کیا اوقات ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے اس حوالے سے کہ جناب اس سے کوئی توانائی حاصل ہو، ہاں بازو کی قوت ہو اور انسان اپنے پورے وجود کی طاقت لگا دے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو ان کی آنکھوں کے اندر ڈالا تو اسی وقت شفا ہو گئی، تو سرکار اگر اپنے بازو کی طاقت سے کوئی کام کرنا چاہیں تو پھر کیا مقام ہوگا، تو باب دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں یوں ہو گئی جیسے اس کے اندر درد تھا ہی نہیں، فاتح رایتا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ رایا وہ جھنڈا جو تھا آپ کو دے دیا، فقال علی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہن کو یہ ارشاد فرمایا کہ فقال علی یا رسول اللہ اقاتلہم حتی یکون مثلنا، یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک ان سے لڑتا رہوں گا جب تک یہ ہم جیسے نہ ہو جائیں، یعنی یہودی ہم جیسے نہ ہو جائیں، یعنی مسلمان نہ ہو جائیں، اقاتلہم حتی یکون مثلنا، جب تک وہ ہم جیسے نہ ہو جائے یا رسول اللہ میں ان سے جہاد کرتا رہوں گا لڑتا رہوں گا، سرکار نے فرمایا قال انفض ان رسلکا حتی تنزل بساحتہم، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ اور راستے میں تحمل کے ساتھ سارا معاملات کرو، ثم ادعوہم الی الاسلام، اور ان اسلام کی سب سے پہلے دعوت دینا، فاخبرہم بما یجب علیہ من حق اللہ فی، اور انہیں اس بات کو ضرور یاد دلانا جو اللہ رب العالمین کا حق ان کے اوپر واجب ہے، فواللہ تو اللہ کی قسم، لأن یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من اَن يَكُونَ لَكَ حُمْرٌ نَعْمٌ، علی اگر تیرے ہاتھ پر ایک بندہ بھی ہدایت پر آ گیا، علی اگر تیرے ہاتھ پر ایک بندہ بھی ہدایت پر آ گیا تو وہ کئی سرخ اونٹوں سے زیادہ تیرے لیے بہتر ہوگا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب حضور نے یہ وصیت فرمائی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب روانہ ہوئے تو بڑا زبردست قسم کا مارکہ ہوا، اور امام سیوطین اور دیگر حضرت شاول اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو ذکر فرمایا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہ جب ذوالفقار چلتی تھی تو جو منظر آپ نے کربلا میں یزیدیوں کا دیکھا کہ یزیدیوں کے جسم کے اعضا جو کٹ کٹ کر گرتے تھے، تو جب والد گرامی امام حسین کے حضرت علی جب ذوالفقار کو چلاتے تھے اس سے زیادہ یہودیوں کے سر اور ہاتھ جو تھے وہ کٹ کٹ کر گر رہے تھے، کیونکہ قلعے کا دروازہ کہ باہر جو ان کی فوج تھی اس سے مقابلہ چل رہا تھا، اب کچھ لوگ بچ کر اپنی جان بچا کر وہ قلعے کے اندر گھس گئے اور انہیں دروازہ بند کر دیا، تو حضرت امام رازی نے بھی اس چیز کو لکھا ہے حضرت خضر علیہ السلام کی کرامت کو ذکر کرتے ہوئے تفسیر کبیر کے اندر سورہ کہف کے اندر، اور حضرت امام سیوطی نے بھی لکھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے دہلیز سے اس دروازے کو گھسیٹ کر اکھاڑ لیا، اور اس دروازے کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کو اٹھا کر آپ نے ڈھال بنایا اور صحابہ کرام علی مردوان اندر داخل ہوا اور وہ قلعہ فتح ہوا، اس کے بعد جب آپ نے اس دروازے کو پھینک دیا تو پھینکنے کے بعد 40 آدمی اس کو ہلا نہیں سکتے تھے، 40 آدمی اس کو ہلا نہیں سکتے تھے جو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے تنہا اس کو اٹھایا تھا، اور ایک واقعہ حضرت مورخین نے لکھا ہے کہ جب سیدنا علی سے یہ سوال ہوا تھا کہ آپ نے وہ دروازہ کیسے اٹھایا اور وہ دروازہ آپ نے کیسے اکھاڑ لیا تھا، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کی جانب سے مجھے نصرت و کرامت تھی، جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ایک روایت مزید میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, چند فضیلتیں آج میں ذکر کروں گا, کل انشاءاللہ اس موضوع کو اپنے اصل ٹاپک کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا کے اندر اپنی ذاتی سند حدیث, یعنی ان کی سند جو تمام شیوخ سے ہوتے ہوئے صحابہ تک پہنچی ہے, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو خود اپنی کتاب ازالۃ الخفا کے اندر ایک مخصوص سند آپ نے نقل کی ہے, اور اس حدیث پاک کو دخل دیا جو رد الشمس ہے کہ جو ڈوبا ہوا سورج نکل آیا تھا. علماء نے اس کا اقرار کیا, قاضی یاز نے اس کا اقرار کیا, قاضی یاز جیسے لوگ اس کو مان رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام طحاوی علیہ رحمہ, شرح معنی الاثار ان کی بڑی مستند معنی الاثار ان کی کتاب ہے, حدیث کی پوری زبردست کتاب ہے, بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں. ان کے حنفی ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ وہ شافعی تھے, اور ان کی والدہ ماجدہ کا جب انتقال ہوا تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے, اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے. تو شافعی مذہب کے لوگوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کو یوں دفن کر دو. حنفی علماء نے کہا کہ نہیں, ماں کا پیٹ شک کیا جائے گا, بچے کو نکالا جائے گا. تو ماں کا پیٹ جب شک کیا گیا تو امام طحاوی اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ موجود تھے. تو جب آپ نے شعور کی منزلوں پر قدم رکھا تو فرمایا کہ میں اس شک کی طرف جاؤں کیسا جو مجھے مارنا چاہتا تھا, میں تو اس شک کی طرف جاؤں گا کہ جس کی وجہ سے میری جان بچ گئی ہے. تو حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے حنفی فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے, اور آپ کی بڑی مائناس کتاب طحاوی شریف اس طرح کی میں نے عرض کیا موجود ہے, اور فقہ حنفی اور حنفی مسائل کا ماخذ جو ہے وہ طحاوی شریف ہے, جس میں حضرت امام طحاوی نے وہ ساری حدیثیں جمع کرنے کی کوشش کی ہے جس سے امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ حنفی کو اخذ کیا ہے. تو قاضی یاز علیہ رحمہ, ہاں حضرت امام جلادی سیوتی علیہ رحمہ, بولیے سبحان اللہ, ماتم کی محفل میں نہیں ہے, سنیوں کے امام مولا علی کا ماتم نہیں ہوتا ہے, بولیے سبحان اللہ. امام سیوتی علیہ رحمہ کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے وہ علوم کی دسترس عطا فرمائی تھی کہ 950 کے قریب کتابیں آپ نے مرتب فرمائی ہیں, 911 ہجری, بعض علماء کا یہ قول موجود ہے, 911 ہجری آپ کا وصال ہے, اور کوئی علم کا ایسا فن نہیں ہے کہ جس میں آپ درجہ امامت پر نہ ہو. علم حدیث ہیں تو پکے محدث, فقہ ہے تو پکے فقی, گرامر ہیں تو زبردست قسم کے نحوی, صرف میں لکھا تو بہترین قسم کے صرفی, اصول میں آئے تو بہترین اصولی ثابت ہوئے, سیرت میں آئے تاریخ اور خلفاء لکھی تو مائناز مورخ ہوئے. تو گویا کہ ہر موضوع پر امام سیوطی امامت کا درجہ رکھتے تھے. امام سیوطی نے بھی اس بات کو لکھا, حضرت امام طحاوی جیسے محدث نے اس بات کو لکھا, قاضی یاز جیسے محدث نے اس بات کو لکھا, علامہ زرقانی علیہ رحمہ جیسے محدث نے اس بات کو لکھا کہ رد الشمس کا واقعہ ہوا اور حضرت علی کے لیے سورج لوٹا ہے. اس روئے زمین کا پکا خارجی جو مولا علی کی محبت سے چڑھنے والے جماعت اسلامی کا بانی ابو العلا مودودی, اس بدبخت نے جہاں دیگر چیزوں کا انکار کیا ہے, آتا جاتا تو بیچارے کو کچھ نہیں تھا, جس طرح کہ اس نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں لکھا کہ اگر آپ فجر کے وقت اٹھے اور طلوع فجر ہو رہا ہے اور اگر آپ کچھ کھا بھی لیں تو حرج نہیں ہے, یہ تفہیم القرآن میں اس نے لکھا, کھا پی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک اذان ہوتی رہے تو کھاتے پیتے رہو, حالانکہ طلوع فجر ہو گیا ہے تو کھانے پینے کا سوال ہی نہیں ہے. جب مودودی صاحب آپ کا یہ منصب ہی نہیں تھا تو فقہ میں گھسنے کی ضرورت کیا تھی آپ کو, اور منہ کی کھائی آپ نے. عام طالب علم آپ کی کتاب کو پڑھتا ہوگا تو آپ قریب ہوتے تو آپ نے منہ پر تھوکتا کہ اتنا غلط مسئلہ لکھ کر تم نے لوگوں کے روزے خراب کیے ہیں. وہ حضور نے جو فرمایا نا کہ جب تک اذان ہوتی رہے کھاتے رہو, یہ حضور نے پہلی بات تو جو حدیث نقل کی پہلے تو اس کا ثبوت بھی نہیں دیا, دوسری بات یہ کہ جہاں پر اذانوں میں کھانے کا حکم دیا گیا وہ سحری کی اذان تھی جو حضرت بلال دیا کرتے تھے, اور جو حضرت عبداللہ بن مکتوم اذان دیتے تھے طلوع فجر کے وقت, اس وقت کوئی کھانے کی اجازت نہیں تھی, اور مودودی نے واضح طور پہ لکھا کہ طلوع فجر ہو چکا ہو, طلوع فجر ہو چکا, اور قرآن نے کہہ دیا کہ خیت العبیت جب ظاہر ہو جائے تو وقت سحری کا ختم, قرآن کا انکار ہے, خیت العبیت جب سفید دھاری آ جائے طلوع فجر ہو جائے تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مودودی لکھتے ہیں کہ جناب جب طلوع فجر ہو رہا اور آپ کی آنکھ کھلے تو جماعت والوں تم ووٹ مجھے دینا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کھاتے بھی رہنا آپ. میں نے کہا مودودی صاحب نام تمہارا جماعت اسلامی تو تمہارے باپ کی شریعت نہیں ہے کہ تم اگر نام جماعت اسلامی لکھو تو ہر چیز کو حلال کرتے رہو, دجالوں یہ تم نے بکواس کی ہے, شریعت گڑی ہے, تمہیں میلاد جھنڈے بدعت لگتے ہیں, سب سے بڑا بدعت یہ ہے جو تم نے رسول اللہ کی حدیث گڑی ہے, جھوٹا مسئلہ گڑا ہے. تو اسی طرح مودودی وقت کا سب سے بڑا بدبخت تھا, ساری دنیا حضرت علی کی فضیلت کو مان رہی ہے اور یہ اتنا بڑا خبیث تھا اس نے مذاق اڑایا ساری روایتوں. اور میں چیلنج کرتا ہوں اس فارم سے کوئی بھی مودودی جس کے دل کے اندر مودودی کی محبت کا کتا پڑا ہو وہ آن لائن ہمارے ساتھ کبھی ہو جائے یا جب کہیں اس موضوع پر بات کر لیں اور ہم ثابت کریں گے کہ رد الشمس والی حدیث جو مولا علی کے لیے وہ بالکل درست ہے. اور سب سے بڑی بات میں مودودی کے منہ پر جوتا لگانے کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. مودودی نے کتاب لکھی ہے تجدید احیاء الدین. میں ساری تاریخ کا خلاصہ بھی آپ کو دے دوں. سیدھا سیدھا مسئلہ بتا تو آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. تو لہٰذا آپ جو فن سیکھ رہے ہیں تو اس کے استعمال کے طریقے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. مودودی نے کتاب لکھی تجدید احیاء الدین. تجدید ہے اس میں حضرت سالار کی مزار کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت سالار کی مزار پر جانا زنا کرنے سے بدتر ہے. حیدرآباد دکن کے اندر مزار ہے حضرت سالار رحمت اللہ علیہ کا. حیدرآباد دکن کے اندر ہے حضرت سالار رضی اللہ تعالیٰ. اسی کتاب کے اندر اس قول کو اس نے امام شاور اللہ محدث دہلوی کی طرف منسوخ کیا ہے اور بڑی چوٹی کے ساتھ اس نے لکھا ہے کہ بس اگر کوئی عالم ہے تو شاور اللہ محدث دہلوی ہے. ہم نے کہا یہی تو ہم تجھے ہمیشہ گھسیٹ کے لا کر اس طرف لانا چاہ رہے تھے کہ کسی ایک امام کو متعین کر پھر بات ہوگی کہ جناب حق پر کون تھا اور امام احمد رضا کا عقیدہ کیسے کھل کے سامنے آتا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ امام اگر تجدید احیاء الدین کے اندر آپ نے حضرت شاول اللہ محدث دہلوی کو فقیہ محدث اور علم کلام کا امام مان لیا ہے تو اسی فارمولے پہ عمل کر لو. آؤ میں امام حضرت شاول اللہ محدث دہلوی کی کتاب جتنا میں پڑھتا ہوں وہ ابھی نہیں پڑھتا ہوگا. آپ اس تقریب میں بیٹھتے ہمارے پاس شاہ عبدالعزیز صاحب کو جتنا ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ کوئی بابی بھی نہیں پڑھتا ہوگا. شاہ ولی اللہ کو جتنا ہم پڑھتے ہیں کوئی بابی بھی نہیں پڑھتا ہوگا. کیو ٹی وی کے اندر جب ہم ریسرچ سینٹر کے اندر بیٹھتے ہیں ان کے بڑے بڑے دیوڑے آتے ہیں اور جب میں شاہ صاحب کا حوالہ دیتا ہوں تو یہ اپنی گردنیں اپنی گھٹنے میں ڈال رہے ہوتے ہیں کیونکہ جواب ان سے بنتا نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں یہ شاہ صاحب نے لکھا یہ شاہ صاحب نے لکھا اور پھر یہی بات امام احمد رضا نے لکھی الحمد للہ. اس لیے کہ قیامت کا دن ہوگا شاہ صاحب ہمیں سینے سے لگائیں گے. اس لیے کہ ہم نے شاہ صاحب کے نام پر اکیڈمیاں کھول کر چندے نہیں جمع کیے ہیں. ہم نے الحمدللہ شاہ صاحب کا نام لیا ہے تو ان کے نظریے کو بھی اپنایا ہے. میرے کون سی ایسی کتاب ہے شاہ صاحب کی آپ کے صاحبزادے کی جو الحمدللہ میری لائبریری میں نہ ہو. بڑی شوق کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ امام احمد رضا کو سمجھنے کے لیے ہم پچھلوں کو پڑھتے ہیں. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے جو مجدد ہیں وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں اور ان کے والد گرامی پر بھی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا گیا. ہم ان کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام احمد رضا کو اگر مجدد مانا گیا تو کیوں مانا گیا. ہم نے دیکھا کہ کوئی بات نہیں ہے صرف بندے بدل رہے ہیں پیغام مصطفیٰ وہی آگے بڑھ رہا ہے. وہی بات کہیں مجدد الفسانی بیان کر رہے ہیں وہی بات شاہ ولی اللہ بیان کر رہے ہیں وہی بات شاہ عبدالعزیز بیان کر رہے ہیں وہی بریلی کی دھرتی پر امام احمد رضا بیان کر رہے ہیں. شخصاً شخصیت مختلف ہے بات وہی ہے. اگر تم واقعی میں شاہ ولی اللہ کے خاندان کے ہو اور شاہ ولی اللہ کے ماننے والے ہو تو آؤ مسئلہ حاضر ناظر سے لے کر جس اہل سنت کے مسئلے پر تم اعتراض کرتے ہو آؤ بیٹھ جاؤ. جو ان کا فتویٰ ہوگا یہ سید بھی مانے گا اور تو کتا ہے تو تو بھی تسلیم کر اس چیز کو. اس لیے کہ جسے حضرت علی کی محبت سے وفا نہ ہو تو وہ انسان ہونے کا حقدار نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کرامت. اگر دل میں مولا علی کی محبت ہوگی تو میرے جملے آپ کو سخت لگیں گے نہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ کے دل میں آپ کی باپ کی محبت ہے نا اور کوئی آپ کے باپ کے لیے برے الفاظ کہے تو آپ بڑے بڑے بم ماریں گے اس کے اوپر. اور آپ کو کوئی کہے گا یار ایسی باتیں نہ کرو آپ اس کو بھی کہیں گے کہ تو بھی ایسا ایسا ہے. میرے باپ کو کہہ دیا اس لیے کہ اس وقت آپ کی باپ کی شخصیت ایسی ہے. تو باپ سے نکل کر ذرا اہل بیت کے قدموں تک آئیے. ماں کی محبت سے نکل کر سیدہ زہرا کی چادر مبارک کی پاکیزگی کی طرف آئیے اور اپنے باپ کی جرت اور ہمت اور اس کی عظمت سے نکل کر جرا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی اس عظمت والے امامے کی طرف آئیے تو آپ کو پتا چلے گا یہ گھرانہ عزت والا کیسا ہے. یہ پسینے ایسے نہیں گرتے الحمدللہ یہ عشق میں گرتے ہیں اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. یہ جس کو قبول کر لیا جاتا ہے ان کو نصیب ہوتے ہیں. اب سنیے میری بات. یہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا کے اندر میں چومتا رہا ان کی کتاب کو آج چومتا رہا ان کی کتاب کو. میں نے دیکھا نہیں ہے ان کو نہ وہ بریلی میں آئے تھے نہ اعلیٰ حضرت کے کوئی استاد ہیں وہ. لیکن عشق اس لیے ہے کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں جس سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں. ہاں ہم تو کہتے ہیں جی طیبہ نہ صحیح افضل. لوگ کہتے ہیں شاہ اللہ کو مانتے ہو شاہ عبدالعزیز کو مانتے ہو وہ تو دہلی میں تھے سارے دیوبندی ان کے پیچھے چل رہے ہیں. وہ تو دیوبندی میں تھے دہلی میں تھے وہ تو سہارنپور کے لوگ مانتے. ہم نے کہا بھائی ہمیں سہارنپور اور بریلی سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم تو کون ہیں. امام احمد رضا خود کہتا ہے کہ نہ بریلی کی زمین کچھ ہے نہ سہارنپور کی زمین کچھ ہے نہ دہلی کی سرزمین کچھ ہے. یہ اصل چیز ہے عشق اور رابطہ کہ طیبہ نہ صحیح افضل. ارے چلو بھائی مکہ ہی بڑا ظاہر
ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات
ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. اور اشاق جب بیٹھ جاتے ہیں تو بریلی جو افضل ہوا ہے مکان افضل نہیں ہوتا, مکین کی وجہ سے افضل ہو جاتا ہے. سمجھ رہے, مکان کی افضلیت کس کی وجہ سے ہے؟ مکین کی وجہ سے ہوا کرتا. حضرت شاہ ولی اللہ موتی سے دہلوی نے ازالت الخفا کے اندر چار سندیں ذکر کی ہیں اور اپنی خود اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب سے اوپر تک گئے, اوپر تک جا کر انہوں نے سند نقل کی ہے. اور یہ ایسا گھرانہ ہے میں کیا بتاؤں, میں ایک دفعہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کو پڑھ رہا تھا, بولیے سبحان اللہ, امام الہند امام اہل سنت ہیں شاہ عبد العزیز صاحب محدث سے دہلوی, تبلیغی جماعت والے تو رال ٹپکاتے ہیں اور دہلی کے اندر آپ کی مزار پر قبضہ کیا ہوا تبلیغیوں نے اور وہاں پر اپنا پورا مدرسہ بنایا ہوا ہے انہوں نے, اور شاہ ولی اللہ صاحب کا مزار شاہ عبد العزیز صاحب کا مزار لوگوں کو لے جاتے کہتے ہیں یہ ہمارے گرو تھے یہ ہمارے بزرگ تھے. تو میں نے کہا کوئی پڑھا لکھا آدمی جائے اور کوئی عاشق جا کر بھی تو کہنا کہ بھائی تمہارے گرو تھے تو تمہارے منہ پر تو پھٹکار ہیں, ان کا مزار تو چمک رہا ہے, تو تم بتاؤ تو صحیح ان کا عقیدہ کیا تھا, ان کا عقیدہ کیا تھا اور تم کب سے مزاروں کو ماننے والے آ گئے. آج دہلی میں انہوں نے شاہ صاحب کے مزار پہ قبضہ کیا ہوا ہے, شاہ عبد العزیز صاحب کے مزار پہ قبضہ کیا, مجدد الفسانی کے مزار پر دیوبندیوں کا قبضہ ہے سرہند کے اندر. حالانکہ شاہ مجدد صاحب کا عقیدہ اور ان کے عقیدے میں کیا فرق, کیا نسبت ہے اور کیا ربط ہے؟ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی جعلی نقشبندی بن جائے جعلی چشتی بن جائے, لیکن جتنا ٹھوک بجا کر ہم بول رہے ہیں اس کا دسواں حصہ بھی نہیں بول سکتے ایسا ہی ہے, اس لیے کہ جھوٹا کبھی نہیں بولے گا اس لیے کہ اس کے پول اور کھلیں گے. اب میری بات یہاں پر آپ سنیے, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں اور شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم, یہ پوری سند آپ نے نقل کی ہے مولا علی تک, حضرت عاصمہ بنت امیس تک اور فاطمہ بنت حسین تک, یہ پوری سند حضرت شاہ ولی اللہ نے لی ہے. یہ شاید آپ کو کہیں سننے نہ ملے, ذرا غور سے سنیے گا. حضرت شاہ عبد العزیز تو مولا علی کے ایسے دیوانے ہیں اور امام اہل سنت ہیں, میں نے ان کے سارے حوالے پڑھے ہیں حضرت امیر معاویہ کے دفاع حضرت امیر معاویہ میں, اور آپ فرماتے ہیں میں تو ایسا دیوانہ ہوں حضرت علی کا کہ ایک دن میری ملاقات حضرت علی سے ہو گئی. شاہ عبد العزیز کہتے ہیں کہ دہلی میں حضرت علی نے کرم فرمایا, یعنی کی بات ہے 200-250 سال کی بات کر رہا ہوں. آپ نے خود لکھا اپنے فتاووں کے اندر, فرمایا کہ میری خود مولا علی سے ملاقات ہوئی ہے. وابیوں تم کہتے نبی نہیں آ سکتے, شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں میں نے عشق رکھا علی سے تو حضرت علی نے کرم فرما دیا. فرمایا حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں میری خود اپنے مرید کو کہتے ہیں میری بل مشافہ, خواب نہیں کہہ رہے, خواب نہیں ہے, سمجھ رہے میری بات آپ, یہ ملفوظ نہیں پڑھ رہا یہ فتاوا پڑھ رہا ہوں, فتاوے کا ترجمہ بھی وہابیوں نے کیا, چھاپ بھی یہی رہے بیچ بھی رہے ہیں اور انہی کو پیسہ دے کر میں نے فتاوا لایا ہے. آخر کے اندر لکھتے ہیں شاہ عبد العزیز صاحب کہ میری بل مشافہ ملاقات ہوئی ہے, بولیے سبحان اللہ, کہتے ہیں مولا علی سے اور پورا نقشہ بتایا, ایسی زلفیں تھی, ایسا چہرہ تھا, ایسا قد مبارک تھا, مجھ سے بغل گیر ہوئے, مجھے یہ عطا فرمایا. مرید نے کہا حضور ایسا وظیفہ بتائیے جو حضرت علی نے خاص طور پر آپ کو کہا تھا. فرمایا ہاں تو بھی اس کو یاد رکھ کثرت سے پڑھا کر, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مولا علی نے مجھے کہا کہ اس وظیفے کو پکڑ لے دنیا و آخرت کے اندر تو کامیاب ہو جائے گا. تو یہ آپ کے فتاوے کے اندر ہے شاہ عبد العزیز صاحب کے, بولیے. شیعوں کا رد کرتے ہوئے آپ نے تحفہ سنہ شریح لکھی ہے اور تحفہ سنہ شریح کے اندر مولا علی اور مولا علی کی ساری اولاد سادات کے ادب پر لکھتے ہیں اور شیعوں کو کہتے ہیں کہ تم کیا مانو سیدوں کو, سیدوں کو تو ہم مانتے ہیں. شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں ہم اہل سنت کے نزدیک سادات ہمارے مرشد اور پیر ہیں, تحفہ سنہ شریح میں لکھا. فرمایا سید مرید نہ بھی کرے تب بھی پیر ہے, شاہ صاحب نے لکھا. فرماتے ہیں کہ پیر اور مرشد جو ہیں ہم اہل سنت سادات کو مرشد اور پیر جانتے ہیں, صرف جانتے نہیں بلکہ وہ کرامات جو کن کی تصرفات ہیں ہم اہل سنت سادات کے ہاتھوں پر کن کے تصرفات پر یقین رکھتے ہیں. دیوبندی اختیارات تقویم اور کن کے اختیارات رسول اللہ کے لیے شرک کہہ رہے ہیں اور شاہ عبد العزیز صاحب سارے آل محمد اور سارے اولاد علی کے لیے اس چیز کو مان رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ یہ گستاخ صرف دیوبند میں پیدا ہوئے ہیں ورنہ اس سے پہلے سارا ہندوستان اور سارا عرب اہل بیت کا عاشق رہا ہے. اور وہ حدیث پاک سنیے, میں اجازت چاہتا ہوں. شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے چار سندوں کے ساتھ جو حدیث نقل فرمائی ہے, سن رہے ہیں میری بات آپ, یہ قیمتی جواہر ہے کہ نہیں بولو, ایمان بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا, اس سے بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا. اب ذرا للت القدر میں عبادت کرنا, میں نے قبلہ تمہارا درست کر دیا ہے, اب ذرا اس راستے پر دوڑنا, خود کے لیے بھی دعا کرنا، سارے سب سنیوں کے لیے دعا کرنا، کیونکہ اب مزاج عبادت کر تو سب لیتے ہیں لیکن مزاج بننا چاہیے، مزاج بننا چاہیے. ایک مزاج یہ ہے کہ اس کی فضیلت یہ ہے، اور ایک مزاج یہ ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ایک مزاج یہ ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. حضرت علی کا چہرہ ذہن میں لائیے، بول بالے میری سرکاروں کے. کوئی دیو کے نام پر پکارا جا رہا ہوگا تو کوئی گنگوہ کے نام پر پکارا جا رہا ہوگا، اور امام احمد رضا کہتے ہیں ہم تو وہ ہیں جو مولا علی کے نام پر پکارے جا رہے ہوں گے، غوث اعظم کے نام پر پکارے گا. کہ کیسے آقاؤں کا بندہ. مجھ سے کہنے کے بندے ہوتے ہیں، میں نے کہا جب دیو کے بندے ہوتے ہیں تو مولا علی کے بھی بندے ہوتے ہیں. جب دیو کے بندے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے تو عشق کے بندے ماننے میں کیا حرج ہے؟ اور تمہیں بندے کا معنی نہیں آتا، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مولوی تم ہو گئے بھائی؟ تو یہ خالص اردو ہے جو جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ عاشقوں کی بولی ہے. مل کر کہیے کیسے آقاؤں کا. کہتے ہیں جی غلام کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا تو کہتے رہے، ہمیں مزہ بندے میں ہی آتا ہے. بولو نا سبحان اللہ یار. کہہ رہے اطاعت کرنے والا، میں نے کہا تو کہتے رہے، ہمیں مزہ ایک بندہ کہنے میں آتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. اب مل کر کہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. حضرت شاور اللہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت حسین اس کی روایت کرتی ہیں، آسمہ بنت عمیس خود کہتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا فرمائی، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا بیٹھو، بیٹھ گئے. کیونکہ خیبر سے لوٹے تھے، تھکن بہت تھی. یہ واقعہ خیبر کا مقام صحابہ، خیبر کے قریب کی ایک جگہ ہے مقام صحابہ، وہاں کا واقعہ ہے. حضرت علی بیٹھ گئے دو زانوں ہو کر، سرکار نے ان کی جھولی میں اپنا سر رکھ کر سو گئے. دو روایت کہ ایک تو سو گئے اور ایک ہے کہ وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب وہی کا سلسلہ شروع ہوا یا سرکار آرام کرنے لگے تو ایک طرف نماز تھی اور ایک طرف حضور. یہ ہمیں سکھاتے ہیں نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. یہاں پر حضرت علی کی نماز دیکھی آپ، آج حضرت علی بھی اپنے گنبد میں ہم سے دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے. کیونکہ حضرت میں کیونکہ اپنی ایک فکر پیش کر رہا ہوں کہ نماز جا رہی ہے، حضرت علی کبھی برداشت کر سکتے ہیں؟ مومن کبھی جان بوجھ کے نماز چھوڑ سکتا ہے؟ معاذ اللہ عام مسلمان نہیں چھوڑ سکتا. تو مولائے کائنات جو مقام استغراق تام پر ہیں، ولایت کبریٰ کا منصب آپ پر ہے، آپ کا نام کی کثرت کرنے سے بندہ ولی ہو جاتا ہے، علی علی کرنے سے بندہ ولی ہو جاتا ہے، تو کیا مقام کس درجے پر مولائے کائنات علی مرتضیٰ فائز ہوں گے؟ تو حضرت علی کے سامنے سورج غروب ہو رہا ہے، تو یقیناً وہ کبھی سورج کو دیکھتے ہوں گے، کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھتے ہوں گے. اور میرا امام کہتا چپ ہو جا، وہ فیصلہ کر چکے تھے. کیا فیصلہ کر چکے تھے؟ انہوں نے کہا جب حضور کی طرف دیکھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ادھر نماز ہے ادھر حضور ہیں. تو انہوں نے کہا جی ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. مودودیہ تم یہ فکر سوچ نہیں سکتے، ایسا شعر کہاں سے بولو گے؟ یہ پاکیزہ فکر تمہارے پاس ہے تھوڑی. امام نے جو جملے لائے یہ اردو کا، اردو کی نزاکت اپنی جگہ پر ہے، فصاحت اپنی جگہ پر ہے، کسی اصولی اور کیسی ترتیبی باتیں کی ہے. اشعار فکر سے آتے ہیں، اشعار دیوڑوں کی فکر کیا جو ان کے پاس اشعار ہے. یہ ربی الاول میں بینر لگاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. میں نے کہا کوئی قاضی سے پوچھے کہ تمہارے مذہب میں اتنے بڑے بڑے پیٹ والوں میں کوئی نعت نہیں لکھی حضور کی؟ پوچھنے کی بات ہے نا. میں نے ایک دفعہ بینر دیکھا جماعت اسلامی کا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، چار بھابی پڑھ رہے ہیں. کیا اردو ہے؟ میں نے کہا امام احمد رضا کی اردو ہے. کیا اردو ہے؟ میں نے کہا امام احمد رضا کا کلام ہے. غالب بھی غش کھا کے گر جائے جو ترتیب میرے امام نے اس شعر میں دی ہے کہ فرش والے، میں کہتا ہوں اقبال اگر دیکھیں تو چومتے رہ جائیں کہ ساری کلیات ایک طرف اور میرے امام کا صرف ایک شعر دیکھیں آپ. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھرے را تیرا. یہ میرے امام کے اشعار کی فصاحت ہے. اب آپ دیکھیے کہ مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام. میں نے کہا تم نے کچھ نہیں لکھا، تم نے کوئی محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. میں نے کہا یہ کوئی شعر ہے اردو کا؟ یہ کوئی شعر ہے؟ کوئی شاعری ہے؟ میں نے کہا جیسی تمہاری شکل ہے ویسی تمہاری فکر ہے ویسے تمہارے الفاظ ہیں، محمد کا روزہ قریب. میں نے کہا یہ کوئی شعر ہے؟ اور امام احمد رضا کی زبان سے سنو تو اسی تصور کو امام احمد رضا ذکر کرتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ شان، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. یہ امام احمد رضا کی وہ فکر ہے. اور پھر کیا خوبصورت بات ذکر کرتے ہیں, جان و دل. یہ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, فرشتوں جا کر کہو سعید آ رہا ہے. میں نے کہا تو بڑا مٹھو کی اولاد ہے کہ فرشتے جا کر کہیں کہ سعید آ رہا ہے. اس بارگاہ میں عبد الرحمان جامی نے اپنی داڑھی زمین پر رگڑتے ہوئے آتے ہیں, اس بارگاہ میں صحابہ سر جھکا کر آتے ہیں, اور سعید جیسے ملعون کی کیا حیثیت ہے کہ فرشتے جا کر کہیں؟ امام احمد رضا کی فکر دیکھیں. یعنی وہ کہتے نہیں, ہم یہ فکر دینا چاہ رہے ہیں کہ غلام رسول اللہ کے دربار میں جا رہا ہے. ہم نے کہا پاکیزہ فکر ہونی چاہیے. اسی تصور کا امام احمد رضا ذکر کرتے ہیں, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچ. یہ خود نہیں کہتے کہ میری کیا اوقات, فرمایا جان و دل جو مرکز ہے سب پہنچ گیا, بعد میں خود کو رکھتے ہیں. یہ ہے ادب, یہ ہے سلابت. اس کو کہتے ہیں شاعری بھابھیو, کہ جان و دل, جان پہلے گئی ہے, دل پہلے گیا ہے. فرمایا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا. یہ ہے شاعری. یہ ہے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر عرض گزاری اور آپ کے مرتبے کو دیکھ کر عرض کرنے کا مقام, کہ سب کو چلی گئی یہ دولت, تم نہیں چلتے رضا, تم بھی تو چلو. تو حضرت عاصمہ بنت عمیش کہتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نے حضرت علی کے گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے, ادھر نماز ادھر حضور, ہمارا اور نماز کا مقابلہ ہو جائے تو نماز ترجیح ہوگی, اور حضور سامنے آ جائے تو ہزار نمازیں حضور کے قدموں پر قربان ہوں. یہ دیکھیے آپ پوری عصر کی نماز قربان کر دی. یہ ہے مقام مصطفیٰ. ہمارے جیسے انسان تھے, یہ تبلیغی ریونڈی لے جا کر ریونڈ میں درس کیا دیتے حضور کے بارے میں, معاذ اللہ علیہ وسلم, ہماری طرح انسان تھے. آپ کے والد کا نام عبداللہ, ماں کا نام آمنہ تھا, یہ ان کا لب و لہجہ ہے. آپ دشمنی نہیں رکھتے, ہم دشمنی رکھتے ہیں, اس ماحول سے گزر کر آئے ہیں. اللہ آپ کو گرم ہوا سے بچائے. کیا فرق کیا ہے؟ ان پر وہی آئی, ہم پر وہی نہیں آئی. ہمارا عام سنی بھی ہوگا تو وہ انگوٹھا چوم چوم کر بات کرے گا. یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. اصل سے خطا نہیں, بولو, اور کم اصل کی اولاد سے وفا نہیں. تو عشق رسول اصل میں ہوتا ہے کہ جب نبی کا نام لیتا ہے تو بار بار منہ کو چومتا ہے کہ مولا تیرا کرم ہے کہ جو تیرا محبوب ہے اس کا نام ہماری زبانوں پر آ رہا ہے. تو ادھر نماز ادھر حضور. اعلی حضرت نے کیسے ذکر کیا کہ علی نے فتویٰ دے دیا تھا, اپنے نفس نے فتویٰ دیا. کیا فتویٰ دیا؟ امام احمد رضا کے کان میں بول کے کہ بھائی میں نے یہ کہا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض, نماز روزہ زکات حج, جملہ فرائض اس ذات مبارکہ کے سامنے فروع ہے. یعنی ثانوی حیثیت ہے, اس ذات مبارکہ کے مقابلے میں بولو ثانوی حیثیت ہے. تو اصل کون ہے؟ اصل رسول بندگی اس تاجور کی ہے. رب کی اگر اصل بندگی کرنی ہے تو اس تاجور کی اطاعت کرو. یہ جو کہے گا وہ کرو, یہ جو کہے گا وہ کرو. نماز پڑھ رہے ہو, یہ کہے گا آؤ تو پھر آنا ہی نماز ہے, یہ کہے گا جاؤ تو پھر چلنا ہی نماز ہے. اور نماز میں اگر کھڑے رہو کر نماز پڑھتے رہو گے اور مصطفیٰ کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ نماز نہیں بوالے جان ہے وہ. تو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی گود میں سرکار کا سر مبارک ہے اور سورج غروب ہو گیا. سورج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان کرم جب کشا ہوئی, سرکار نے حضرت علی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. سرکار نے فرمایا علی اثر پڑی تم نے, اثر پڑی تم نے؟ عرض کی حضور میں نے تو اثر نہیں پڑی. کہا نہیں پڑی, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا, یا اللہ علی تیرے حکم کی تعمیل میں اور تیری نبی کی خدمت پر معمور تھا, تو علی کے لیے سورج لوٹا دے. تو ڈوبا ہوا سورج, حضرت عاصمہ بنت عمیش کہتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صحن جہاں پر ہم اٹھے ہوئے تھے خیموں کے آگے جو صحن تھا اس پر روشنی دوبارہ نمودار ہوئی اور ڈوبا ہوا سورج نکلا. مودودی کہتا یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا تیرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. علماء نے جب یہ حدیث نقل کی ہے نا تو آخر میں ایسے دجالوں کا منہ بند کرنے کے کہا کہ یہ حضور کے وہ معجزات جو پتھر بول رہے ہیں, جو چاند دو ٹکڑے, یہ بھی تو مشکل ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند کا دو ٹکڑے کیسے ہو سکتا ہے؟ پتھر کیسے بول سکتا ہے؟ درخت کیسے آ سکتا ہے؟ انگلیوں سے پانی کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ 1400 آدمی جس انگلی کا پانی پی لے تو بندہ تو مر جائے, اگر انگلی کٹ جائے پانی نکل جائے جسم کا خون بہ جائے بندہ مر جائے, لیکن سرکار علیہ السلام کی پانچ انگلیاں جس سے نہریں جاری ہیں. 1400 آدمی, علامہ صاحب دارمی نے, سن دارمی نے پورا باب اس کا باندھا ہے کہ حضور کی انگلیوں سے نہریں جاری ہیں. 1400 آدمیوں صحابہ نے خود بھی پیا, مویشیوں کو بھی پلایا. عرض کی حضور سب سیر ہو گئے, سرکار نے انگلیاں سمیٹی, پانی رک گیا. پانی رک گیا. میں نے کہا یہ بھی کیسے ہو گیا؟
کہنے لگے سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے کہا مودودی معجزہ کہتے ہی اس کو ہے تیرے جیسے دجال کے جو سمجھ میں نہ آئے. اس لیے کہ معجزہ بنائے ایج سے نبی کے ہاتھ کا وہ کام وہ فعل وہ فرمان جو دشمن کے لیے لانا عاجز ہو جائے اس سے وہ نظیر نہ لا سکے اسے ہی معجزہ کہتے ہیں. تو مولا علی کے لیے دعائے مصطفیٰ پر جو سورج لوٹایا گیا یہ مصطفیٰ کی کرامت اور آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل. تو یہ سیدنا علی کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی نماز کے قضا ہونے پر دوبارہ سورج نکالا اور سورج نکالنے کے بعد حضرت مولا علی نے نماز ادا کی ہے. یہ مرتبہ اور مقام سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے. کل انشاءاللہ اہل بیت کے مزید فضائل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق اگر وقت رہا تو میں انشاءاللہ اس کی بھی چند جوابات آپ کی خدمت پیش کروں گا. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اعتکاف کے بھی کچھ دوست احباب یہاں پر ہیں, دیگر اور لوگ بھی ہیں, مختصر وقت ہوتا ہے, کچھ تاریخ کا بھی حصہ ہو جائے, کچھ عقیدے کا بھی حصہ ہو جائے, کچھ عشق و محبت کا بھی حصہ ہو جائے, تمام ایک مجموعہ ہو جائے تاکہ مختصر سی نشست کے اندر ہم پوری لائبریری کا مطالعہ کر لیں. میرا مقصد صرف یہ تھا. اصل رسول چیز ذات مصطفیٰ کا احترام ہے اور آپ کی تعظیم ہے اور آپ کی توقیر ہے. بس میرے دوستو اس بات کو یاد رکھنا جو اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کی تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تھے. اور میں تو کبھی کبھی یوں سوچتا ہوں کہ میدان محشر لگا ہوا ہوگا اور لوگ جب جنت میدان محشر میں آئیں گے تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ اسی شعر پر ہو جائے گا. یعنی اقبال نے وہ تمام تر احادیث اور تمام تر وعدوں کو شعر میں نقل کیا. کیسا ہوگا میزان تو لگا ہوا ہے سب ٹھیک ہے لیکن رب کی جانب سے اعلان یہی ہوگا لائن کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو گئے فرشتہ سب کی طرف جائے گا. ایک چشم تصور میں ایک بات عرض کر رہا ہوں اور سب سے رب کا یہ پیغام دے گا کہ محمد سے وفات ہونے کی محمد سے وفات ہونے کی محمد سے وفات. اب جس نے گردن جھکا کر کہا ہاں 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 ان سے کہا گیا تمہاری صف اور ہے, پھر تمہیں ابھی ایک اعلان سنایا جا رہا ہے, تمہیں ابھی ایک اعلان سنایا جا رہا ہے. اور جو سوچتا رہ گیا یہ کون محمد جس کا نام محمد و علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں, جو اپنی کتاب میں معاذ اللہ یہ لکھتا رہے وہ حیران ہوگا تو فرشتے اس کی گردن توڑ کر کہیں گے پھینک اس کو اندر. پھر اس کی شکل ہی بتا رہی تھی اس لیے کہ مجرم اپنی شکلوں سے پہچانا جائے گا معاذ اللہ کہ پھینکو اس کو. اور جو جنتی کھڑے ہوں گے تو جو جنت کی صف میں آ کر کھڑے ہوں گے ان کو جنتی کس وجہ سے قرار دیا جائے گا, ایک کلمہ ہاں کی وجہ سے. اور سوال کیا تھا کی محمد سے وفا تو نے, انہوں نے کہا جی ہاں, تو رب نے کہا پھر ہم تیرے ہیں. اور جب ہم تیرے ہیں تو پھر کیا یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کے اس مہینے میں قرآن کی تعلیم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما, ہمارے سینوں کو اپنے محبوب کے صحابہ اور اپنے محبوب کے اہل بیت کی محبت سے منور فرمائے. میرے دوستو زندگی بہت مختصر ہے, حق کو حق کہہ کر اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کو باطل کہہ کر اسے نفرت کی توفیق عطا فرمائے. بن پینتے کے لوٹے نہ بنے, چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے نہ بنے, ورنہ دنیا بھی نہیں رہے گی آخرت بھی نہیں رہے گی. منافق نہ بنے, ایک طرف رہیں اور حق کی طرف رہیں. کس کی طرف رہیں جی؟ حق کی طرف. دیکھو مولا علی کی محبت ادھر ہے, غوث اعظم کا عرس ادھر ہے, غریب النواز کی محبت ادھر ہے, داتا صاحب کی محبت ادھر ہے, اولیاء سارے ادھر ہیں. تو اس پار یہ نظارہ ہے تو اس پار کیا ہوگا؟ تبلیغیوں کے پاس کیا ہے؟ لوٹا بستر مونچھے ٹنڈ اور ہے کیا؟ تو سنیو دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں, منافقت نہ لاؤ, منافقت نہ لاؤ, اور ہر ایک کے پیچھے بھون بھون کر کے نہ چل پڑو. اگر کوئی بد مذہب بھی آ جائے ہماری مسجد کے اندر تو چار ہمارے مہمان کرو کرو کرتے ہیں, کیوں اپنی خبر؟ دنیا تو تمہاری برباد ہو رہی ہے اس بات سے, آخرت بھی خراب کر رہے ہو. توبہ کرو, اہل حق کا ساتھ دو, اہل حق کا ساتھ دو. اور سن لو, یہ مسجد اہل سنت کی ہے. تبلیغیوں اور تبلیغیوں کے دلالوں تمہیں چیریں گے اسی مسجد کے اندر ہم, اور تمہارے سٹوری تمہارے سیلانی چوک پر بیٹھنے والے جتنے ہجڑے ہیں ان کو اس مسجد کے قریب پھاڑیں گے انشاءاللہ. یہ ذہن سے نکال دو, اس مسجد میں کوئی وابی نہیں نماز پڑھا سکتا. یہ تو میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر میری مسجد میں وابی گھس گیا تو,
ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں ہم, اور ہم وہ کہتے ہیں نا میں رہوں یا تو رہیں, نہیں ہم نے کہا ہم ہی رہیں گے. کون رہے گا؟ ہم ہی کیوں رہیں گے؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی تعریف کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پر لیا ہے اور ہماری کوئی حیثیت نہیں. ہم ورفان اللہ کے ذکر کے ساتھ بھاگنے والے ہیں. آگے رب کا کلام کہہ رہا ہے ورفان اللہ کے ذکر, پیچھے آواز ہمیں آ رہی تو ہم بھی کہہ رہے ورفان اللہ کے ذکر. تو کامیاب وہی ہوگا جس کی زبان پر یہ کلمہ ہوگا.
یہ مسجد اہل سنت کی ہے، اس میں کسی تبلیغی جماعت جاؤ تمہارا مندر وہاں پر ہے وہاں جاؤ وہاں نمازیں پڑھو جو کرنا ہے کرو یہاں سے بھاگو یہاں سے، یہ مسجد اہل سنت کی ہے۔ اس مسجد کو اگر کسی نے دیکھا گندی آنکھوں سے، اور اگر تمہارے چیلے اگر اسی صف میں بھی آئیں تو اسی صف میں ان کو پھڑیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ سمجھانے کا وقت چلا گیا، 14 سال ہم نے مسجد میں بیٹھ کر عقیدہ ہی سکھایا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہی کر کے دکھایا ہے۔ لہذا یہ مسجد اہل سنت کی ہے، یہ ہمارے حقوق کی جنگ ہے اور یہ مسلکی معاملہ ہے۔ لہذا دوراجی کے اندر کوئی منافق اگر ان کا طرفدار ہے تو کان کھول کر سن لیں، میں مسجد حبیبیہ کے ممبر سے خطیب ہو کر کہتا ہوں، مسجد حبیبیہ کے اندر اپنی منافقت نہیں، ان کا نکاح اپنی بیٹیوں سے کراؤ، اپنی بیویوں کو طلاق دو اور ان کو بڑھاؤ، لیکن یہ مسجد اہل سنت کی ہے، یہاں پر تمہاری کچھ بھی نہیں چلے گی۔ تمہارے اتنے پیارے ہیں تو اپنی بیٹیوں کو دو، صحیح ہے نا، تمہارے اتنے پیارے ہیں تو اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دو، اپنی بیوی کو بھی طلاق دو، تم سے نہیں سمجھ رہی تو اس کے نکاح میں دو۔ میں بہت نیچے اتار کر بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں، سمجھ میں آئی بات؟ لہٰذا یہ مسجد اہل سنت کی ہے۔ تو نوجوانوں مجھے بتاؤ، اگر اس مسجد میں کوئی تبلیغی، کوئی بڈھا سفید داڑھی والا ابلیس تبلیغی، کیونکہ سفید داڑھی کا ادب جب ہے کہ جب وہ عاشق رسول ہو، ورنہ ابلیس کی داڑھی بھی سفید تھی، ہمارے نزدیک کسی کی عزت نہیں، عزت رسول اللہ کی ہے، اور جو حضور کی محبت سے نسبت پا جاتا ہے اس کی داڑھی ہو یا نہ ہو ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ میں نے پہلے کہا طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے؟ نوجوانوں یہ عقیدے کی جنگ ہے، کیا تم اس میں شریک ہو؟ شریک ہو؟ یہ اہل سنت کی مسجد ہے، اس میں حقوق اہل سنت کے چلیں گے جو عقائد کے اعتبار سے، اور الحمدللہ غداری ہم نے نہیں کہ میں نے شاہ ولی اللہ وغیرہ کے سب کے عقیدے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے ہیں، غداری تبلیغی ہے، یہ ریونڈی ہے، یہ اپنی بیوی اپنی بہن کو بیچ سکتے ہیں، الحمدللہ ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہمیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ماں اور بیٹی سے زیادہ عزت غیرت ایمان کی ہوتی ہے۔ جو اپنا ایمان بیچ دے تو اپنی بیٹی بیچنے میں کیا اثر کرے گا؟ جو اپنا ایمان بیچ دے تو بیٹی بیچنے میں اثر کرے گا؟ وہ بولو نا یار، کرے گا۔ تو تھوڑی جرت پیدا کرو، کیا کرو؟ تھوڑی جرت پیدا کرو۔ اور سٹوریوں کو میں کہہ رہا ہوں، سٹوریوں تم تو مسجد کا مووی نہ دیکھو، توبہ کرو، ایک تو تم سٹا کھیلتے ہو، دوسرا بادیوں کے طرفدار بنتے ہو، دگنی جہنم کما رہے ہو، اور جس سیٹوں پر تم برم مار رہے ہو نا، جس تنظیموں پر، وہ ہماری جوتی کی دھول ہے، ان کو الحمدللہ اس ممبر پر بیٹھ کر بھی ہم رگڑتے ہیں، پورے کراچی کے اندر ان کو ہم دوڑاتے ہیں، اس لیے کہ الحمدللہ ہم موت سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں؟ موت سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ تیار ہیں اہل سنت کے حقوق کے لیے؟ کچھ کے ہاتھ نہیں اٹھے بھائی، تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ مل کر نعرہ لگاؤ بیٹا، پھر ایک لہذا جن مسلمانوں نے اس وہابی کو نماز میں منع کیا، میں ان کو داد تحسین پیش کرتا ہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ نے اپنا فریضہ ادا کیا اور اس کا اجر آپ قیامت کے دن دیکھیں گے۔ اس لیے کہ ہر بندہ کہتا ہے میں کسی سے کیوں بگاڑوں، کوئی مصطفیٰ سے محبت کرے تو مصطفیٰ ہی کے دشمنوں سے دشمنی رکھے اور مصطفیٰ کے دوستوں سے دوستی رکھے، یہ بہت بڑا ملکہ ہوتا ہے فرنٹ پر آ کر اپنے آپ کو پیش کرنا۔ آپ کی ساری صلات تسبیح اور سارے وظائف ایک طرف، جو آپ نے عمل کیا اس کا اجر دنیا میں بھی دیکھو گے اور آخرت میں بھی دیکھو گے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو بد مذہبوں پر سختی کرتا ہے اس کے دلوں پر اللہ رحمتیں اتارتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور کے عاشق سے نرمی کرنے کی توفیق عطا فرما، مزاروں اور اولیاء کے عاشقوں سے نرمی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو مزاروں سے، جو حضور کے میلاد سے، جو صلاۃ و سلام سے، اور جو حضور کی اداؤں اور حضور کے خاندان اور حضور کے صحابہ سے نفرت کرے، ان بدبختوں کے لیے اللہ ہمارے دلوں کو سخت فرمائے، اس لیے کہ یہ ایمان کا جذبہ ہے، کہیں سختی کرنا عبادت ہے، کہیں نرمی کرنا عبادت ہے۔ اللہ ہمیں اس فلسفے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔